والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال الله في مقال آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. قال الله في مقام آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زالت الفتن أو البدع وسبت أصحابي فليسير العالم علمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شبكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم لأي مقتديتم اهتديتم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سر جلسة علماء الكرام گرامی قدر سامعین ستائے صحابہ عبدالحکیم اور گرد و نواح کے عزیز نوجوانوں، تقریباً ایک سال بعد آپ سے مخاطب ہونے کی توفیق رب العزت نے عطا فرمائی ہے، اس ذات قدیم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے مجھے آج تک بخیر و عافیت پہنچ کر آپ سے مخاطب ہونے کی توفیق دی، اور اس ذات حق کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو اس پرفتن دور میں اصحاب رسول، ازواج رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کے لیے کام کرنے کے ان کی لمحات عطا کیے، اس ذات کریم کی بارگاہ مذہبی جذبات کے ساتھ التجا کیجیے کہ وہ ذات حق مجھے اور آپ کو سچ کہنے کی توفیق بخشے. سچ کہنے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا یہ جلسہ اور یہ عظیم شان اجتماع انجمن ستائے صحابہ عبدالحکیم کے زیر انتظام منعقد ہوا ہے. پاکستان کی سنی قوم اب بڑی حد تک ستائے صحابہ کے موقف سے اور اس کے پروگرام سے مطلع ہو چکی ہے، ہماری رات دن کی کوشش یہی ہے کہ ہم سنی قوم کو مطلع کریں کہ آپ کے کون کون سے مذہبی حقوق آج تک رسد کیے گئے ہیں اور اصحاب رسول امہات المومنین پر کتنا غلیظ تبرک پاکستان کی 42 سال کی طویل مدت میں کیا گیا ہے اور آج کے حالات اتنی سنگینی اختیار کر چکے ہیں کہ دشمنان اصحاب رسول نے ایرانی انقلاب کے بعد اصحاب رسول کو ماں بہن تک کی بیٹی تک کی گالی دینے سے گریز نہیں کیا اور ان تمام مقلدات کو تحریر کی صورت میں چھاپ کر ملک اور بیرون ملک میں تقسیم کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی. آپ بخوبی جانتے کہ سپاہ صحابہ پاکستان میں آل سنت کی وہ واحد منظم تنظیم ہے کہ جس نے جرت کے ساتھ یہ آواز بلند کی ہے کہ شیعہ اثنا عشری مسلمانوں کا کوئی فرقہ نہیں ہے بلکہ یہ فرقہ قطعاً خارج اسلام ہے. جہاں تک شیعہ کے کفر کا تعلق ہے تو ہم نے ان کے کفر کو اعلانیہ بیان ضرور کیا ہے لیکن ہم انہیں کافر کہنے کے بانی نہیں ہیں. ہم اس فتوے کو نقل کر رہے ہیں, ہم وہی بات کہہ رہے ہیں جو صدیوں سے ملت اسلامیہ کے عمائدین مقرر علماء کرام اور ملت اسلامیہ کے وہ قابل فخر فرزند کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جن پر ملت ناز کرتی رہی ہے اور آج بھی ناز آ رہے ہیں. جہاں تک شیعہ کے کفر کا تعلق ہے جسے ہم نے کھلے عام بیان کیا, ہم اس کو نقل کرنے والے ضرور ہیں لیکن ہم نے اس مسئلے میں کوئی جدت نہیں کی, ہم نے اسلاف کی راہ نہیں چھوڑی, ہم نے اکابرین سے الگ کوئی راستہ اختیار نہیں کیا. میں آج چاہتا ہوں کہ کم سے کم وقت میں اسی عنوان پر گفتگو کر کے سپاہ صحابہ کے موقف کی مزید وضاحت کر دوں. میں انتہائی مسرت کے ساتھ اس بات کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس چھوٹے سے قصبے میں سپاہ صحابہ خواتین بڑی تیزی کے ساتھ اصحاب رسول کی مدح سرائی میں سرگرم عمل ہیں. بعض ملک میں بعض اور علاقے بھی ہیں جہاں امت کی بیٹیوں نے اس کام میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے. میں مزید درخواست کروں گا کہ اگر سنی قوم کی بچی اس خاص پر اس پروگرام پر اور سنی قوم کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے اس کام کو اور بڑھا دیں تو بہت جلد پاکستان میں سنی انقلاب لایا جا سکتا ہے. بہت جلد دشمنان اصحاب رسول کی سرگرمیوں کو روکا جا سکتا ہے اور بہت جلد ہم پاکستان کے آئین میں امہات المومنین اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کی سزا سزائے موت لکھوا سکتے ہیں, جو سپاہ صحابہ کا مین مقصد ہے اور جس کے لیے ہم شب و روز سرگرم عمل ہیں. میری آج کی گفتگو کا طرز یہ ہوگا کہ میں پہلے ایک دعویٰ کروں گا پھر اس دعوے پر گواہ لاؤں گا. میرا ترس یہ ہے, دعویٰ اس پر شہادت, دعویٰ اس پر دلائل, دعویٰ اس پر براہین, دعویٰ اس کے ثبوت. یہ آج کی گفتگو کا ایک ترس رہے گا. مختصر لفظوں دعویٰ یہ ہے کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر غلیظ ترین کافر ہے. یہ بڑا سادہ, بڑا صاف اور بڑا مختصر دعویٰ ہے. آپ میرے اس دعوے کے الفاظ کو ذہن میں رکھیں گے. ہر سنی بچہ, ہر سنی نوجوان بلا امتیاز مکتب شخص جو بندی بریلوی اعلی حدیث, میں تینوں مکاتب فکر کے نوجوانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ نے میرے دعوے کے ان الفاظ کو ذہن میں رکھنا ہے. اسی پر میں شہادت, اسی پر میں گواہی لانا چاہتا ہوں. اور پھر انشاءاللہ جلسے کے اختتام سے پہلے آپ ہی سے فیصلہ چاہوں گا کہ میں نے جو دعویٰ کیا اس کو ثابت کر سکا ہوں یا نہیں, میں نے جو دعویٰ کیا اس پر شہادت سچی لا سکا ہوں یا نہیں, میں نے جو دعویٰ کیا اس کا ثبوت فراہم کر سکا ہوں یا نہیں, اور میں نے جنہیں ملزم ٹھہرایا وہ ملزم کسی سزا کے مستحق بنتے ہیں یا نہیں. بالکل آخر میں میں آپ سے اپنے اس دعوے پر فیصلہ چاہوں گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کیے بغیر, آپ اپنا فیصلہ دیے بغیر یہاں سے جانے کی کوشش نہیں کریں گے. جس طرح اب تک آپ نے اپنی نیند قربان کر کے, اپنا وقت نکال کر سفر کر کے جلسے کی رونق کو دوبارہ کیا ہے, میں امید کرتا ہوں کہ آپ آخر تک اس رونق کو اسی طرح برقرار رکھتے ہوئے میرے اس دعوے پر اپنی رائے دے کر جائیں گے, اور جو رائے آپ دیں گے پھر اس پر میری یہ درخواست ہوگی کہ آپ اسی رائے کو ماحول میں, معاشرے میں, اپنے گھر میں, رشتہ داروں میں, دوست احباب تک آپ اپنی وہ رائے, آپ اپنا وہ فیصلہ پہنچائیں. ہم بڑی تیزی کے ساتھ, بڑی اجلت کے ساتھ منزل کی طرف رواں دواں ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ زیادہ دیر اصحاب رسول پر پاکستان میں تبرہ بازی جاری رہے اور ہم صرف قرارداد ریزولیوشن پاس کر کے فصل تسلی کے طور پر اپنے آپ کو مطمئن رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کام نہیں ہے. ہمیں اپنے طور پر حسب استطاعت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جانا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی ہی میں منظر تک پہنچ جائیں, اور ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نہ پہنچ سکیں. تاہم اتنا اطمینان بخش کام کر جائیں کہ جس پر یہ امید کی جا سکے کہ آنے والی نسل نو لازمن منظر تک پہنچ جائے گی. میں نے دعویٰ یہ کیا کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر غلیظ ترین کافر ہے. یہ دو لفظ آپ نے ذہن میں رکھنے, بدترین کافر, غلیظ ترین کافر. یہ لفظ میرے جذباتی نہیں, یہ لفظ شعلہ نوائی نہیں, یہ لفظ کسی اشتعال پر مبنی نہیں, بلکہ یہ لفظ سوچے سمجھے ہوئے ہیں. میں یہ الفاظ مقامی ہوش و حواس کہہ رہا ہوں, میں یہ الفاظ قرآن و سنت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, میں یہ الفاظ اپنے 15-16 سالہ شیعت کے مطالعہ کے بعد کہہ رہا ہوں, اور میں یہ الفاظ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہہ رہا ہوں, اور میں اپنے ان الفاظ کو پاکستان کی کسی بھی عدالت میں ثابت کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں, ہر لمحہ تیار ہوں, اور میں اپنے اس موقف کو پاکستان میں ہر جگہ رات دن بیان کرنے کے لیے, ہر قسم کی مشکلات, ہر قسم کے مسائل جھیلنے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھتا ہوں, اور اس موقف میں کسی بھی قسم کی لچک پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہمارے اس موقف پر اگر کسی کو ناراضگی آتی ہے, ہمارے اس موقف سے اگر کوئی اختلاف رکھتا ہے چاہے وہ شیعہ ہو چاہے حکومت ہو یا کوئی اور ہمارے ساتھ اختلاف رکھے تو میں اسے کھلی اجازت دیتا ہوں کہ وہ ہمیں پاکستان کی عدالت عالیہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں آسامی کے ساتھ رکس دائر کر کے طلب کر سکتا ہے. ہم اپنے اس موقع پر دلائل دینا چاہتے ہیں, ہم اپنے اس موقع پر شہادت لانا چاہتے ہیں, ہم اپنے اس موقع پر پاکستان اور بیرون پاکستان کے مقتدر جید علماء کرام جنہوں نے شیعوں کی تفسیر کی ہے انہیں بطور گواہ کہلانا چاہتے ہیں. شیعہ آئے یا ان کا کوئی وکیل آئے, شیعہ آئے یا ان کا کوئی ایجنٹ آئے, شیعہ آئے یا شیعہ نواز آئے, وہ شیعوں کا اسلام ثابت کرے, ہم ان کا کفر ثابت کرتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہم ان کا کفر ثابت نہ کر سکے تو ہم وعدہ کرتے ہیں, ہم لکھ کے دیتے ہیں, جو ضمانت جو شورٹی ہم سے کوئی لینا چاہے ہم وہ دے دیتے ہیں کہ اگر ہم شیعوں کو کائنات کا بدترین کافر غلیظ ترین کافر ثابت نہ کر سکے تو ہمیں ملک بدر کر دیا جائے. ہم آسانی کے ساتھ خوشی کے ساتھ جلاوطنی قبول کر لیں گے. ہم صرف نہیں چاہتے کہ ہم اس ملک میں فتنہ پھیلائیں, فساد پھیلائیں, شرم ریزی کریں, ملک کا امن تباہ کریں. ہم پھر اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں اس ملک میں رہنے دیا جائے. لیکن اگر ہم شیعہ کا کفر, شیعہ کا دجل, شیعہ کی شیطنت, شیعہ کا اختلاط, شیعہ کی تمام تر وہ بدماشی ہیں جو انہوں نے 1400 سال میں کی ہیں ان کو ثابت کر دیں تو پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ شیعہ ایران بھاگ جائے, پاکستان سنی سٹیٹ ہے. اس میں شیعہ جیسے کافر کو پھر آزادی کے ساتھ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے, بلکہ پھر ہم یقین رکھتے ہیں کہ جس طرح صحاب رسول نے اعلان کیا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب, اسی طرح شیعہ پاکستان سے نکل جائے جس طرح جزیرہ عرب سے عیسائیت یہودیت کو اصحاب رسول نے ہمیشہ کے لیے نکال دیا تھا. یہ موقف ہمارا جذباتی موقف نہیں ہے, یہ موقف کسی ضد پر مبنی نہیں ہے, اس موقف کے ساتھ کوئی مفادات وابستہ نہیں ہے, یہ موقف حادثاتی طور پر ہم نے نہیں اپنایا ہے. ہمیں اس مسئلے کے لیے کسی اندرونی طاقت یا بیرونی طاقت نے کھڑا نہیں کیا ہے, بلکہ از خود جو چیز ہماری سمجھ میں آئی ہے ہم نے اس پر آواز بلند کی, اور جب تک کوئی ہمیں قائل نہیں کر لے گا ہم یہ آواز بلند کرتے رہیں گے. اور الحمدللہ ہم اپنے موقف پر اور پہاڑ سے زیادہ وزندار دلائل رکھتے ہیں. ہمارا ضمیر مطمئن ہے, ہمارا دل مطمئن ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ سچ کر رہے ہیں. ہماری جنگ کفر کے خلاف ہے, ہماری جنگ کسی مسلمان فرقے کے خلاف نہیں ہے. میں آگے چلنے سے پہلے مختصرا یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ بات تو زیادہ دلائل کی نہیں تھی, اگر آپ تھوڑا سا غور کر لیتے تو یہ حقیقت بخوبی سمجھ آ سکتی تھی کہ پاکستان میں آج سکول کالج یونیورسٹیز میں دو نصاب پڑھائے جاتے ہیں اور ان پہ لکھا ہوتا ہے شیعہ دینیات سنی دینیات, شیعہ اسلامیات سنی اسلامیات. کیا آپ اتنا غور نہیں کر سکتے ہیں کہ اسلام ایک ہے دو نہیں ہے, دین ایک ہے دو نہیں ہے, یہ اسلام کی تقسیم کیسے ہو گئی, یہ دین کی تقسیم کیسے ہو گئی؟ جب رب نے ایک دین اتارا ہے, رسول ایک دین لائے ہیں, تو لازمی بات ہے کہ وہ دین ایک ہی دین ہونا چاہیے. یہ دین کے عنوان سے تقسیم کیوں ہو گئی؟ پاکستان میں بریلوی دینیات کیوں نہیں, پاکستان میں دیوبندی دینیات کیوں نہیں, پاکستان میں آل حدیث دینیات کیوں نہیں, پاکستان میں بریلوی اسلامیات لازمی کیوں نہیں, دیوبندی اسلامیات کیوں نہیں, آل حدیث دینیات کیوں نہیں, پاکستان میں حنفی دینیات کیوں نہیں, غیر حنفی دینیات کیوں نہیں, لفظ دین کا لفظ اسلام کا یہ تقسیم کیوں ہوا اور کس نے کیا؟ اس سے حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ مسلمان سنی مسلمانوں کا بلکہ پوری ملت اسلامیہ کا دین اور ہے, شیعہ کا دین اور ہے. جب دین الگ الگ ہو گئے, مذہب الگ الگ ہو گئے, تو اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ جس دین پر سنی چلتے ہیں وہی دین ہے جو رب نے اتارا ہے, یا جس دین پر شیعہ چلتے ہیں وہی دین ہے جو رب نے اتارا ہے. اگر وہ دین وہی ہے جس پہ شیعہ چل رہے ہیں جو رب نے اتارا ہے تو پھر سنی مسلمان نہیں ہے, اور اگر وہ دین وہی ہے جس پہ سنی چل رہے ہیں تو پھر شیعہ مسلمان نہیں ہے. یہ فیصلہ ہم پاکستان کی دھرتی پر چاہتے ہیں اور بہت جلد کرتے ہیں. یہ بڑی واضح سی بات ہے، بڑی کلیئر بات ہے، اس میں کسی گہرائی میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تقسیم ملک میں کیوں ہوئی؟ دو اسلام کیوں بن گئے؟ دو دین کیوں بن گئے؟ رب نے ایک دین اتارا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے ایک ہی دین اتارا ہے اور اس کا نام اسلام رکھا ہے، لیکن آج ملک میں اسلام دو کر دیے گئے ہیں، دین دو کر دیے گئے ہیں. مزید کہتا ہوں، پاکستان کا ہر مسلمان آواز بلند کرتا ہے، نعرے بلند کرتا ہے، چاہتا ہے کہ پاکستان میں اسلام نافذ ہو. پاکستان کی حکومتیں بھی آج تک جتنی آئی ہیں سب کہتی رہی ہیں کہ پاکستان اسلامی سٹیٹ ہے، پاکستان میں اسلام نافذ ہونا چاہیے، ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آپ کون سا اسلام چاہتے ہیں، کس اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ ایک شیعہ اسلام ہے، ایک سنی اسلام ہے، اور یہ تقسیم میں نے نہیں کی، حکومت نے خود کی ہے. شیعوں نے یہ تقسیم کرائی ہے کہ یہ شیعہ اسلامیات ہیں، یہ سنی اسلامیات ہیں. جب اسلام دو ہیں تو آپ میں کون سا اسلام چاہتے ہیں، شیعہ اسلام چاہتے ہیں یا سنی اسلام چاہتے ہیں؟ ان اسلام کو تقسیم کر کے ہمارے ساتھ مذاق کیا گیا اور ایک اقلیت کو سر چڑھایا گیا جو 42 سال سے ہمارے سروں پر مسلط ہے. سنی اکثریت غلامی کی زندگی گزار رہی ہے، شیعہ اقلیت سربراہ ہے، اور سنی اکثریت رعایا اور غلام کی حیثیت سے زندگی بسر کرتی چلی جا رہی ہے. آج پاکستان کی وزارت عظمیٰ پر شیعہ اور فائد ہے، آج پاکستان کا سیفٹی دفاع اجلال حیدر زینی شیعہ ہے، آج پاکستان کا سیفٹی داخلہ ایس کے محمود شیعہ ہے، اور یہ دونوں سیفٹی پاکستان میں شیعہ تنظیموں کی سرپرستی کرتے ہیں. پاکستان میں مختار فورس شیعہ امر ملیشیا ISO کی سرپرستی کر کے پاکستان میں ایرانی انقلاب کی راہ ہموار کر رہے ہیں، اور شب و روز وہ اسی کاج پر اپنے آپ کو سرگرم عمل رکھے ہوئے ہیں. یعقوب علی خان وزیر خارجہ ہے، اس نے منافقت کے طور پر درخواست دی کہ میرا نام یعقوب علی نہیں یعقوب خان ہے، یہ اپنی شیعہ چھپانا چاہتا تھا، حالانکہ یہ خاندانی شیعہ ہے، لیکن اس عہدے پر فائز رہنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو چھپائے رکھنے کی ایک حرکت کی ہے. میرے محترم سامعین، گرامی قدر سنی بھائیوں، آپ ملک عرصہ دراز سے شیعہ کے حوالے کی ہوئے اور آپ اپنے طور پر غلامی کی زندگی بسر کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس طرح گویا آل سنت کے حقوق کا خصب آپ اپنے ہاتھوں سے خود کرتے چلے جا رہے ہیں. کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے فلاں کو ووٹ کیوں دیے، اس نے آگے کس کو دیے، لیکن بنیادی طور پر سوال یہ ہے کہ یہ پاکستان کے کسی ایک علاقے سے نہیں پوچھا جا سکتا، اس لیے پوری سنی قوم مجرم ہے. اگر سنی قوم کسی ایک سی او کو ووٹ نہ دے تو کبھی بھی شیعہ برسر اقتدار نہیں آ سکتا ہے. شیعہ کی کہیں ایسی اکثریت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ الیکشن لڑ کے ووٹ لے کر ممبر بن جائے، پھر وہ وزارت عظمیٰ یا کسی اور وزارت پہ یا کسی اور عہدے پہ آ جائے. یہ صرف ایک علاقے کا جرم نہیں، پوری سنی قوم اس جرم میں ملوث ہے، اور پوری سنی قوم غفلت کا ثبوت دیتی چلی جا رہی ہے. ہم آج بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر پاکستانی سنی قوم اپنے حقوق کے لیے سرگرم عمل ہو جائے تو کوئی ایک شیعہ بھی اسمبلی میں نہیں پہنچ سکتا، اور جب شیعہ نہیں پہنچے گا تو پھر سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی پاکستان کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جائے. تو یہ عبدالعظیم کی بات تو نہیں ہے، میں تو پورے ملک کا رونا ہوتا ہوں. بہت ساری سنی قوتیں اس مسئلے سے غفلت کا ثبوت فراہم کرتی چلی جا رہی ہیں، بلکہ کچھ لوگ ہمارے اس پروگرام کو صرف قوائیت کا نام دیتے ہیں. حالانکہ بڑی کھلی بات ہے کہ خمینی نے ایران میں انقلاب کے بعد ایرانی آئین میں لکھ دیا ہے کہ ایران کا صدر اور وزیر اعظم شیعہ اثناشی ہونا لازمی ہے. کوئی سنی مسلمان ایران کا نہ صدر بن سکتا ہے نہ وزیر اعظم بن سکتا ہے. اگر ایران میں صدارت کے عہدے پر سنی مسلمان نہیں آ سکتا، اگر ایران میں وزارت عظمیٰ کے عہدے پر سنی مسلمان نہیں آ سکتا، تو پاکستان میں صدارت کے عہدے پر یا وزارت عظمیٰ کے عہدے پر ایک شیعہ کیوں آ سکتا ہے؟ آخر اس میں کوئی وجہ فرق ایران میں جو حق سنی کو نہیں مل رہا ہے، پاکستان میں شیعہ وہ کیوں لینا چاہتا ہے؟ اگر اس نے اپنی اکثریت کے بل بوتے وہاں اہل سنت کو اقتدار سے محروم کر دیا ہے، تو پاکستان میں آپ اپنی اکثریت کے بل بوتے شیعہ کو اقتدار سے محروم کر دیں. ہمارا یہ بنیادی پیدائشی بین الاقوامی حق ہے، جس ملک میں جس قوم کی اکثریت ہو وہ اس ملک میں حکومت کرنے کا حق رکھتی ہے، وہ اس ملک میں اپنے نظریے کے مطابق پبلک لا تجویز کرنے کا حق رکھتی ہے. جس حق سے ہمیں 42 سال سے مسلسل محروم رکھا گیا ہے. ہمیں یہ حق کسی نے دیا نہیں اور ہم نے یہ حق لینے کی خود کوشش نہیں کی ہے. میں آج آپ سے یہ اپیل کروں گا آگے چل کر بڑی شدت کے ساتھ کہ آپ اپنے اس کاج پر اگر سختی کے ساتھ نہیں لگ جائیں گے تو مزید ایک عرصہ تک آل سنت کے مذہبی حقوق معطل رہیں گے. اگر آپ سڑک کا حق رکھتے ہیں, اگر آپ بجلی کا حق رکھتے ہیں, اگر آپ گیس کا حق رکھتے ہیں تو آپ یہ حق بھی رکھتے ہیں کہ آپ نے مرنا ہے, آپ مسلمان ہیں. اگر آپ کے مذہب کو نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر اس مذہبی حق کے وصول کے لیے بھی آپ کو سڑک, بجلی اور سوئی گیس سے کہیں زیادہ جنگ کرنی چاہیے, کہیں زیادہ لڑائی لڑنی چاہیے. کیونکہ جن حقوق کی لڑائی آپ دنیاوی طور پر لڑ رہے ہیں یہ حقوق چند دنوں بعد آپ سے جدا ہو جائیں گے, آپ قبر میں چلے جائیں گے, آپ نے آخرت میں چلے جانا ہے اور یہ تمام چیزیں یہاں رہ جائیں گی. عقیدہ وہ شے ہے جس نے ساتھ جانا ہے تو جس چیز نے ہمیشہ ساتھ رہنا ہے اس کے ساتھ اس کے لیے جنگ کیوں نہ کی جائے, اس کے لیے کیوں لڑائی نہ لڑی جائے. گرامی قدر بہرحال یہ طویل داستان ہے کہ آج تک آل سنت کے حقوق کتنے پامال ہوئے, سنی قوم کو کتنا برباد کیا گیا, ہمارے ساتھ کتنی مذہبی زیادتی کی گئی ہے. میں آگے چل کر قدرے اس کی تھوڑی سی شاید مزید تفصیل بھی عرض کرنا مناسب سمجھوں گا. تاہم میری گفتگو کا آج انداز یہ ہے کہ ایک دعویٰ ہے پھر اس دعوے پر دلائل ہیں, ایک دعویٰ ہے اس دعوے پر شہادت ہے, ایک دعویٰ ہے اس دعوے پر گواہی ہے. دعویٰ یہ ہے کہ شیعہ کائنات کا بدترین خلیص ترین طاقت ہے. اس پہ میں شہادت, اس پہ میں گواہی اور دلائل لانا چاہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس دعوے کو, میرے دلائل کو سننے کے بعد فیصلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے. اگر آپ وعدہ کرتے ہیں تو میں پوری تفصیل کے ساتھ اس عنوان کو شروع کرتا ہوں, اور اگر آپ زیادہ دیر نہ بیٹھ سکتے ہوں تو پھر میں اسی طرح کے ساتھ گفتگو شروع کروں جس کو میں پایا تکمیل تک پہنچا سکوں. شامل ہوتا دعویٰ یہ کہ شیعہ کائنات تک ترین کافر, غلیظ ترین کافر, لفظ بڑے تلخ, الفاظ بڑے تیز اور تند لیکن مبنی بر حقیقت ہے. حقائق بڑے مقدس ہوتے ہیں, حقائق میں باہر قیمت کھلنا ہوتا ہے, حقائق پر کچھ عرصہ پردہ تو ڈالا جا سکتا ہے لیکن حقائق کو دنیا سے مٹایا نہیں جا سکتا. حقیقتوں نے باہر کی من منظر عام پر ایک نہ ایک دن لازمن آنا ہوتا ہے. میں نے بڑا واضح دعویٰ کیا کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر غلیظ ترین کافر ہے. میں انہیں ان الفاظ کے ساتھ کیوں تعبیر کر رہا ہوں, اس پر ہمارے پاس دلائل ہے. توجہ کیجیے, میں اقتدار کی بھی یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ شیعوں کو کافر تنہا میں کہہ رہا ہوں یا تنہا سپاہ صحابہ کہتی ہے یا آج تک کسی اور نے بھی کیا ہے. پہلے میں 14 صدی کے مقتدا علماء نمونہ تن پیش کروں گا جنہوں نے شیعوں کو کافر کہا ہے, اور پھر قرآن و سنت کے دلائل لاؤں گا, پھر شیعہ کے عقائد اور نظریات لاؤں گا جن کی وجہ سے انہیں کافر کہا گیا ہے, اور پھر بالکل آخر میں ربیع الجلال کا فتویٰ لاؤں گا جو قرآن میں موجود ہے جس میں رب نے خود شیعوں کو کافر کہا. میں یہ چیز آج کلیئر کرنا چاہتا ہوں, واضح کرنا چاہتا ہوں. مزید میں یہ بھی بتاؤں گا کہ سپاہ صحابہ کے نوجوان جب نعرہ بلند کرتے ہیں کافر کافر شیعہ عنوان سے تو کچھ لوگ اس نعرے سے بھی چیما جبی ہو جاتے ہیں کہ یہ شدت ہے, یہ سختی ہے, ایسا کیوں کہتے ہو, کیا کسی کافر کو کافر کہہ کر تبلیغ کرنے کا انداز کہاں ہے. میں آج یہ بھی ثابت کروں گا قرآن کی واضح نص سے کہ کافر کو کافر کہہ کر تبلیغ کرنے کا خود رب نے حکم دیا ہے. یہ ہم نے کوئی جدت نہیں کی, ہم نے اپنے پاس سے کوئی اشتہار نہیں کیا, ہم اطلاف کی راہ سے نہیں ہٹے, ہم نے اکابرین کا راستہ نہیں چھوڑا. ہم نے یہ ضرور کیا ہے کہ مسئلے کو مسئلات کا شکار نہیں کیا, ہم نے یہ ضرور کیا ہے کہ مسئلے کو ہم نے گول مول الفاظ میں پیش کرنے کی جسارت نہیں کی ہے, اتنا ضرور کیا ہے کہ ہم نے مسئلے کو بالکل واضح کر کے پیش کر دیا ہے جسے ایک دیہاتی بھی سمجھ سکے, جسے شہری بھی سمجھ سکے, جسے مرد بھی سمجھ سکے, جسے عورت بھی سمجھ سکے. ہم نے کلیئر بات ضرور کی ہے لیکن کوئی نئی بات نہیں کی. گرامی کلر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ شیعوں کو تنہا ہم کافر نہیں کہہ رہے. 1400 سال کے اور اس مقتدر عالم نے کافر کہا ہے جس نے شیعت کا مطالعہ کیا. میں اس کی اطلاع امام مالک بن انس سے کرتا ہوں جس کا توقع جس کی دیانت داری امت مسلمہ کے ہاں ایک مسلمہ حقیقت ہے. انہوں نے بہت پہلے انہیں صدیوں پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ شیعہ مسلمان نہیں ہے, شیعہ کافر ہے. اگر امام مالک کا یہ فتویٰ دیکھنا چاہیں تو قرآن کریم کی تفاسیر اٹھائیے جو مفسرین اشد راز سے لکھتے چلے آ رہے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. اس آیت میں آخر میں الفاظ آتے ہیں یوجب الصلاۃ لیغیظ بہم الکفار. اس آیت کو سامنے رکھ کے امام مالک نے اعلان کیا تھا جو شخص اصحاب رسول کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ اس آیت کی زد میں آتا ہے, جو شخص اصحاب رسول کے ساتھ کینہ رکھتا ہے وہ اس آیت کی روشنی میں کافر ہے. ہم آج بات نہیں شروع کر رہے, ہم بہت پہلے کی بات کر رہے ہیں. گرامی قدر سامعین محترم سنی نوجوانوں, امام مالک نے اس آیت کی روشنی میں شیعوں کو کافر کہا ہے. نمونہ تن چند مقرر شخصیات کا نام لوں گا, ورنہ میرا دعویٰ ہے کہ 1400 سال میں جس سنی عالم نے جس مقتدر عالم نے شیعت کا مطالعہ کیا ہے اس نے شیعوں کو مسلمان نہیں کہا نہ لکھا ہے بلکہ کافر کہا ہے اور جرت کے ساتھ کہا ہے. علامہ ابن تیمیہ جس کا علم ایک سمندر کی مانند شمار کیا جاتا ہے, علامہ ابن تیمیہ جس کی جرت بہادری کی تاریخ آج تک داد دیتی ہے, علامہ ابن تیمیہ جس کا جنازہ نظر بندی کی حالت میں اٹھا ہے, ابن تیمیہ جس سے حکومت نے قلم چھین لیا تھا جس سے حکومت نے سیاہی چھین لی تھی, علامہ ابن تیمیہ جس سے حکومت نے کاغذ چھین لیا تھا لیکن انہوں نے جیل میں بیٹھ کر نظر بندی کی حالت میں انہوں نے زیر حراست رہ کر کوئلے کے ساتھ درختوں کے پتوں پر لگ کر امت کی رہنمائی کی ہے اور امت کو مختلف مقامات پر وہ صحیح لین دیتے چلے گئے اور انجام کار اسی مصیبت اور اسی مشکل کی حالت میں ان کا جنازہ نکلا ہے. ان کے جنازہ میں لاکھوں افراد نے شرکت کیے. علامہ ابن تیمیہ اپنی معروف ترین کتاب الفارم المسلول علی شاطم الرسول میں تحریر کرتے ہیں کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے, اسے مسلمان نہیں مانا جا سکتا ہے. یہ علامہ ابن تیمیہ بھی آج کی شخصیت نہیں ہے, میرا باپ دادا حتیٰ کہ پردادا بھی ابھی پیدا نہیں ہوا تھا جب ابن تیمیہ شیعہ کے کفر پر مہر تصدیق ثبت کر رہے تھے. ابھی میرا خاندان یعنی ابھی تک میرا دادا پردادا بھی اس دھرتی پر نہیں آیا تھا جب ابن تیمیہ شیعہ کے کفر کا اعلان کر رہے تھے. ہم نے نئی بات نہیں کی, وہی کی ہے جو اکابرین اسلام کہتے چلے آ رہے ہیں. ابن تیمیہ کے بعد مجدد الثانی جسے آج پانچویں صدی جا رہی ہے, 400 سال تقریباً پورے ہونے کو آ گئے ہیں اور پانچویں صدی شروع ہو گئی ہے. گویا 500 سال بیتنے کو ہیں اس شخص کو اس دھرتی پہ آئے ہوئے جسے مجدد ارسانی کے نام سے تاریخ جانتی ہے, شیخ احمد سرہندی جس نے وقت کی جاد حکومت کے ساتھ ٹکر لی ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کی ہے. مجدد الثانی نے شیعوں کے کفر کا فتویٰ دیا ہے اور اس وقت دیا ہے جب شیعہ کے خلاف علماء ماوراء النار یہ لکھ چکے تھے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہے. شیعوں نے ماوراء النار کے علماء کا جواب لکھا کہ تمہارا فتویٰ غلط ہے, ہم مسلمان ہیں, ہمیں کافر کیوں کہا جا رہا ہے. حضرت مجدد الثانی نے پھر علماء ماوراء النار کے فتوے کی تائید کرتے ہوئے رد الرفضہ لکھا اور اس میں قرآن سنت تاریخ عقلی نقلی دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ علماء ماوراء النار کا فتویٰ صحیح ہے, وہ تمہیں صحیح کافر کہتے ہیں, تم مسلمان نہیں ہو. یہ مجدد الثانی کا فتویٰ آج بھی اس دنیا میں موجود ہے, رد الرفضہ کے نام سے موجود ہے, آج بھی ان کے ارشادات موجود ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں. امام مالک کا فتویٰ پڑھا جا سکتا ہے, علامہ ابن تیمیہ کا فتویٰ پڑھا جا سکتا ہے, مجدد الثانی کا فتویٰ پڑھا کرا جا سکتا ہے. مجدد ارسانی کے بعد بر صغیر کا عظیم محدث, بر صغیر کا عظیم مقتدر عالم, بر صغیر کا وہ عظیم سیاستدان, ملت اسلامیہ کا وہ عظیم قائد جسے تاریخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نام سے جانتی ہے, مجدد کے بعد پھر اس شخص نے شیعت کے خلاف قلم اٹھایا اور شیعت کے مضبوط قلعوں میں وہ کیل گاڑی جو آج تک شیعت سے نہیں کھینچے جا سکے. آپ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات ازالت الخفا پڑھ سکتے ہیں, تفہیمات الہیہ پڑھ سکتے ہیں. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے شیعت کے خلاف وہ مؤثر کام کیے کہ آج تک شیعت ان کا جواب دینے کی جرات نہیں کر سکی ہے. یہی شاہ ولی اللہ محدث دیر دیے جن تک اکثر محدثین کی سند حدیث بر صغیر میں پہنچتی ہے, یہ تحریر کرتے ہیں کہ مجھے خواب کی حالت میں ایک دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. میں نے آقا سے پوچھا, آقا مجھے شیعوں کو کیا سمجھنا چاہیے؟ تو سرور عالم نے خواب ہی کی حالت میں مجھے مطلع کیا کہ ولی اللہ شیعوں کا مسئلہ امامت پڑھ لیجئے, حقیقت کھل جائے گی. صبح اٹھتے ہیں شیعہ کا مسئلہ امامت عصر نو پڑھتے ہیں, اور پڑھنے کے بعد غور و خوض کے بعد اتنا مقتدر عالم, اتنا بڑا عظیم محدث, اتنا بڑا پرہیزگار عالم اعلان کرتا ہے کہ شیعہ عقیدے کے لحاظ سے, عقیدہ امامت کے لحاظ سے ختم نبوت کا منکر ہے. چاہے زبان سے ختم نبوت کا اقرار کرتا رہے لیکن فی الحقیقت یہ طبقہ ختم نبوت کا قائل نہیں ہے, اور اس مسئلہ امامت کی وجہ سے یہ ختم نبوت کا انکار کر چکا ہے. حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ شیعہ محمد رسول اللہ کے بعد 12 معصوم امام مانتے ہیں, چاہے 12 معصوم نبی مانتے ہیں, چاہے انہیں امام کے لفظ یاد کرتے ہیں, لیکن فی الحقیقت وہ انہیں نبوت کا مرتبہ, نبوت کا درجہ دیتے ہیں. گرامی قدر سامعین, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ختم نبوت کا منکر ہو وہ مسلمان ہوا کرتا ہے یا کافر ہوا کرتا ہے؟ یہ بات بھی میں نہیں کہہ رہا, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت پہلے کہہ چکے ہیں. ابھی تک میں, میرا باپ دادا, ابھی سپاہ صحابہ کے نوجوان اس دھرتی پر نہیں آئے تھے جب شاہ ولی اللہ نے یہ تحریر کی ہے, اور پھر وہ بھی اپنے پاس سے نہیں کہتے, کہتے مجھے رسول کی زیارت ہوئی ہے. اور یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ رسول کی زیارت خواب میں جب ہوتی ہے تو رسول ہی کی زیارت ہوتی ہے, رسول کی شکل اختیار کر کے کوئی اور ہستی نہیں آ سکتی. اس لحاظ سے اگر شاہ ولی اللہ, میں اہل سنت سے بات کر رہا ہوں, اگر شاہ ولی اللہ کا تقویٰ مسلم ہے, پرہیزگاری مسلم ہے, علم مسلم ہے, اور اس شخص کی حیثیت مسلم ہے, تو پھر اس کا یہ سچ بھی ماننا پڑے گا کہ انہیں رسالت فنا کی زیارت ہوئی ہے, اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ رسالت مآب کے ارشاد پر جو خواب کی حالت میں فرمایا شاہ ولی اللہ نے شیعہ کا مسئلہ امامت عصر نو پڑھ کے یہ فیصلہ دیا ہے کہ شیعہ ختم نبوت کا قائل نہیں ہے. میں چلتے ہوئے, کیونکہ شاہ صاحب تو اتنا لکھ کے ہی, میں مزید بلاغت کرنا چاہتا ہوں کہ شیعہ کا مسئلہ امامت کیا ہے. شیعہ کا امامت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ امام کو معصوم مانتے ہیں, وہ امام کی اطاعت فرض جانتے ہیں, وہ امام پر وہی باطنی وہی کے اترنے کے قائل ہیں, وہ امام کے لیے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر شب قدر میں اس پہ وہی اترتی ہے, ہر شب قدر میں اسے ایک سال کے احکام دیے جاتے ہیں, اور جب وہ سال ختم ہوتا ہے تو پھر اگلے سال کے لیے نئے احکامات دے دیے جاتے ہیں. اسی طرح گویا ہر شب قدر میں امام پر سال کے مختلف احکامات اترتے رہتے ہیں. امام حلال کو حرام کر سکتا ہے, حرام کو حلال کرنے کا اختیار رکھتا ہے. امام عام بچوں کی طرح پیدا نہیں ہوتا, بلکہ امام ماں کی رانچ سے پیدا ہوتا ہے. یہ امام کے اوصاف شیعہ کتب میں موجود ہیں. امام عام بچوں کی طرح پیدا نہیں ہوتا, ماں کی رانچ سے پیدا ہوتا ہے. امام پیچھے بھی برابر دیکھتے ہیں, آگے بھی برابر دیکھتا ہے. امام کے جسم سے خوشبو آتی ہے. امام کا وضو نیند کی حالت میں نہیں ٹوٹتا ہے. یہ وہ تعریف ہے جو شیعوں نے امامت کی ہے. مزید یہ لکھا ہے کہ امام درجے کے لحاظ سے, مرتبے کے لحاظ سے اللہ کے تمام رسولوں سے بلند و بالا ہوتا ہے. ہاں, بارہ شیعوں نے یہ تفریق کی کہ 12 امام باقی تمام نبیوں سے اعلیٰ ہیں, البتہ محمد رسول اللہ سے کم ہے. لیکن اس موجودہ صدی کا شیعہ کا رہنما, شیعہ کا مقتدا, شیعہ کا قائد, شیعہ کا قبلہ, شیعہ کا کعبہ اور شیعوں کا نائب امام خمینی کھل کے اپنی کتاب حکومت اسلامیہ میں لکھ دیا ہے کہ جتنے 12 امام شیعوں کے آئے ہیں, یہ سب کے سب تمام فرشتوں سے اور تمام رسولوں سے علی الاطلاق بلند والا ہیں. کوئی ملک مقرب, کوئی نبی مرسل ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ وہ شیعہ کا نظریہ امامت ہے جو ان کی کتب میں موجود ہے اور جس پر ہزاروں ان کی روایات موجود ہیں. اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی شخص بھی رسالت پر آسا صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا قائل نہیں ہو سکتا ہے. یہ نبوت کو جاری کیا گیا ایک انوکھے انداز کے ساتھ قادیانیت سے کئی خطرناک شیعہ کا یہ نظریہ نبوت ہے. انہوں نے اگرچہ لفظ امام کا استعمال کیے, نبی کا استعمال نہیں کیا, لیکن عقیدے کے لحاظ سے قادیانیوں نے ایک نبی مانا ہے محمد رسول اللہ کے بعد, شیعوں نے محمد رسول اللہ کے بعد 12 نبی مانے ہیں. جو تعریف نبی کی تھی وہی امام کی ہے, جو منصب رسول کا تھا وہی امام کو دیے, جو مقام نبی کا تھا وہی امام کو دیے, حتیٰ کہ امام کا درجہ رسول سے بالا و بلند مانا ہے. اگر امام کا درجہ رسول سے بلند ہے, نبیوں سے بلند ہے, تو پھر محمد رسول اللہ پر نبوت کیسے ختم ہو گئی, بلکہ نبوت تو ترقی کے ساتھ مزید جاری ہو گئی. یہ وہ نظریہ امامت شیعہ کی ہر چھوٹی کتاب ہر بڑی کتاب تک موجود ہے, اور اسی نظریہ کو سامنے رکھ کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے شیعوں کے کفر کا اعلان کیا ہے. ہم تنہا نہیں ہیں, بلکہ ہم اپنے پاس عطا کریم کی سند رکھتے ہیں کہ جن مقتدر علماء نے صدیوں پہلے شیعہ کے کفر کا اعلان کیا ہے. گرامی قدر آگے چلتے آئیے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بعد ان کا لائق شاگرد, ان کا لائق جانشین, ان کا لائق رخت جگر شاہ عبد العزیز بے قول کے مطابق شیعہ اثنا عشری کافر اور کسی شیعہ کے ساتھ سنی لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. آپ فتاوی ریلی اٹھائیے, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے الفاظ اپنی آنکھوں کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں, اپنی زبان کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں. میرے گرامی قدر سنی بھائیو, ہم تنہا نہیں, ہم اس کے ثبوت رکھتے ہیں اور علماء کی رائے رکھتے ہیں, اور علماء بھی وہ جو للو پنجو نہیں ہے بلکہ امت میں ایک مقام رکھتے ہیں. شاہ عبد العزیز معزز دہلوی کے بعد مزید آگے آنا چاہتا ہوں. علماء اہل سنت, علماء دیوبند کی ریڑھ کی ہڈی, علماء اہل سنت, علماء دیوبند کی شہرت, اور جنگ آزادی کا عظیم ہیرو, جنگ آزادی کا عظیم سپاہ سالار, جنگ آزادی کا عظیم قائد, قطب عالم قطب وقت علامہ رشید احمد گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں تعریف کرتے ہیں. ایک شخص نے سوال کیے, ایک عورت جس کا نکاح شیعہ سے ہو گئے, اسے علم نہیں تھا, مغالطے میں نکاح پڑھا دیا گیا, اب اس پر اسے اطلاع ہوئی ہے کہ میرا خان شیعہ ہے, اب اسے طلاق لے کر جدا ہونا پڑے گا یا بغیر طلاق کے جدا ہو جائے گی کہ نکاح ہی نہیں ہوا. بتایا جائے کہ شیعہ اور سنی عورت کا نکاح منعقد ہوا ہے یا نہیں ہوا, جب سیخ نکاح کا دعویٰ کرے طلاق مانگے یا بغیر طلاق کے اپنے گھر چلی جائے, وہ سارے ہیں, بتایا جائے, وضاحت کی جائے. دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک مرد مسلمان تھا, سنی تھا, فوت ہو گئے, مر گئے, اس کی اولاد شیعہ ہو گئی ہے, شیعہ اولاد اپنے سنی باپ کی وارث بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی ہے؟ یہ سوال کے دو حصے تھے. حضرت گنگوہی نے جواب میں تعریف کی ہے, عورت بغیر طلاق کے جدا ہو جائے گی, اسے کوئی طلاق لینے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہے کافر ہیں, لہٰذا اس عورت کے شیعہ کے ساتھ سرے سے بنیادی طور پر نکاح منعقد نہیں ہوا تھا. اور جو لڑکے شیعہ ہو گئے وہ سنی باپ کے وارث نہیں بن سکتے, اس لیے کہ باپ مسلمان تھا اولاد کافر ہو گئی ہے, لہٰذا وہ وارث نہیں بن سکے گی. آج میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, اگر آپ کو فتاوی رشیدیہ میں الفاظ نظر نہیں آتے, آپ اپنے کتب خانے سے اٹھا لائیے, میں آپ کو یہی الفاظ حضرت گنگوئی کے نکال دیتا ہوں. ہم تنہا نہیں میرے بھائی, ہمارے ساتھ اہل سنت کے مقتدر علماء کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, جن کے علم تقویٰ پرہیزگاری اور جن کے دلائل ایک مسلمہ حقیقت بن کے سامنے آئے. لامی قدر سامعین, میں اور کہاں تک جاؤں اس بات کو یہی سٹاپ کرتے ہوئے میں اس لین کو آنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے بر صغیر میں ایک تقسیم ہو گئی ہے, دیوبندی بریلوی اور حدیث. اب آئیے ان تینوں مقاتل فکر سے رہنماؤں کے فتاوی جات لے لیتے ہیں. حضرت گنگوئی دیوبندیوں کے علماء ہیں, اس سے پہلے کہ جو میں نے علماء نکل کیے ان کو تقریباً تینوں مقاتل فکر عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, لیکن یہاں سے ایک تقسیم ہو گئی تو اس تقسیم کے مطابق دیکھ لیتے ہیں کہ حقیقت حال کیا ہے. آپ نے علماء دیوبند کے چشم و چراغ حضرت گنگوئی کا فتویٰ سن لیا, اب آئیے بریلوی مکتب فکر کے ذمہ دار عالم, بریلوی مکتب فکر کے مجدد, بریلوی مکتب فکر کے اعلیٰ ترین عالم, جن کو پوری دنیا بریلویت اپنے لیے مجدد مانتی ہے, اپنے لیے قابل احترام مانتی ہے, مولانا اعلی حضرت
فاضل بریلوی، مولانا احمد رضا خان بریلوی، فتاوا رسویہ میں اور اپنے رسالے رد الرسدانی شیعہ کے کفر کا فتویٰ دیتے ہوئے تحریر کرتے ہیں. بڑی واضح تحریر مولانا احمد رضا خان نے لکھے، شیعوں کا بڑا ہو یا چھوٹا، مرد ہو یا عورت، شہری ہو یا دیہاتی، کسے بارشت کوئی ہو، لا ریب لا شک قطعاً یقیناً خارج اسلام ہے. اور یہ لکھتے لکھتے مولانا احمد رضا خان نے مزید یہ بھی لکھا ہے کہ من شک فی کفر ہی و عذاب ہی فقد کفر، وہ شخص شیعوں کے عقائد پر مطلع ہونے کے بعد ان کے کفر میں شک کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. آپ اندازہ کیجئے فتاوا رسویہ آج اس دھرتی پر موجود ہے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کو ماننے والے موجود ہیں، ان کی کتاب موجود ہے، ان کا فتاوا موجود ہے، حتیٰ کہ مولانا احمد رضا خان نے تو یہاں تک بھی تعریف کی ہے. ایک شخص نے سوال کیا ہے اگر کنویں میں شیعہ داخل ہو جائے تو پانی سارا نکالنا چاہیے یا کچھ دیر نکال لیا جائے تو کنواں پاک ہو جائے گا؟ مولانا احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں کہ کنویں کا سارا پانی نکالو تب وہ پاک ہوگا، وہ کنواں جس میں شیعہ داخل ہوا ہے. سوال پوچھے جاتے تھے کتا داخل ہو تو کیا کیا جاتا ہے، خنزیر داخل ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ یہ سوال بھی احمد رضا خان کے سامنے آیا ہے کہ اگر کنویں میں شیعہ داخل ہو جائے تو پانی سارا نکالیں یا تھوڑا نکالیں؟ وہ جواب لکھتے ہیں کہ کنویں کا سارا پانی نکال دو. وجہ لکھتے ہیں کہ شیعہ ہمیشہ سنی کو حرام کھلانے کا عادی ہے، اگر شیعہ نے اور کچھ نہیں کیا ہوگا تب بھی چھوٹا پیشاب کنویں میں لازمن کر دیا ہوگا، لہذا اس کا سارا پانی نکالنا لازمی اور ضروری ہے. چنانچہ اسی طرف کی ایک بات شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شیعہ کا کھانا مت کھانا جائے. شیخ العرب والعجم ملک کی ایک مسلمان صغیر کی ایک مسلمہ سیاسی ہستی تسلیم کی جاتی ہے. آج ایک فائدہ یہ بھی ہے جو عام لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم فرقہ واریت میں مداخلت نہیں کرتے یا فرقہ واریت میں نہیں آتے. اگرچہ میں اصولاً تسلیم کرتا ہوں بلکہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیاہ فرقہ نہیں ہے، سیاہ کے ساتھ ہماری جنگ کفر و اسلام کی جنگ ہے. تاہم میں اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ العرب والعجم بر صغیر کی مسلمان سیاسی شخصیت ہے، لیکن انہوں نے اپنے عقیدے اور مسلک سے کبھی نہیں بے اتنائی نہیں فرمائی. لکھتے ہیں کہ شیعہ سے گھر کی کوئی چیز نہ کھائی جائے، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ اگر شیعہ نے اور کچھ نہ کیا تو کم از کم کھانے میں تھوک ضرور دے گا، اس لیے پرہیز کیا جائے، ان کے گھر سے کھانا نہ لیا جائے. اسی قسم کی ایک اور مثال بھکر کی میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مولانا عبداللہ صاحب آپ بھکر اس کے راوی ہیں، ان کے ایک دوست تبلیغی جماعت کے تھے جو شیعہ کے ساتھ تجارتی دوستی رکھتے تھے، ان کی ایک شیعہ کے ساتھ کاروبار میں گویا پارٹنرشپ تھی، ان کا آنا جانا تھا. وہ خود کہتا ہے کہ میں ایک دن گیا، میرا کھانا اس شیعہ نے تیار کیا، جب میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہوں میں نے ہاتھ بڑھائے تو اس کی عورت، دیہاتی ماحول تھا، پردے کا اہتمام نہیں تھا، اس کی عورت نے انگلی ہلائی کہ کھانا مت کھائیے. میں گھبرا گیا کہ شاید کہ اس ظالم نے اس میں زہر نہ ملائی ہو کہ میرے اس کے ساتھ کاروبار میں حصے، یہ شاید میری جان سے کھیلنا چاہتا ہوں کہ سارا مال خود ہضم کرے. میں جھجک گیا، وہ مجھے کہتے کھائیے، میں دوبارہ ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں تو پھر اس کی بیوی ہاتھ ہلاتی ہے کہ مت کھائیے. بیوی اس کی سنی تھی، وہ شیعہ تھا. یہ غفلت بھی آل سنت ایک عرصہ دراز سے کرتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ بچی ایک کافر کے سپرد کر دیتے ہیں، وہ ایک بچی کو ایک ملعون کے سپرد کر کے اس کی ساری زندگی برباد کر دیتے ہیں. میں آج کھل کے کہتا ہوں شیعہ سنی کوئی نکاح نہیں ہے، اگر کوئی کرتا ہے وہ زنا ہے، چاہے آپ مانے یا نہ مانے، قیامت کے دن بھی ہم اس حقیقت کو ثابت کر دیں گے کہ شیعہ مسلمان نہیں تھا اور اس کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے وہ نکاح نہیں زنا تھا. لیکن یہ ایک غفلت، ایک غلطی آل سنت سے نادانستہ طور پہ ہوتی رہی ہے. وہ عورت سنی تھی، خامن شیعہ تھا، اس نے جب انگلی لائی کے مت کھائی، بات چل گئی، خامن نے اسے مارنا شروع کیے. مارنے کی صورت میں وہ پکار اٹھی، اس شخص سے کہتی ہے کہ میں نے تجھے اس لیے منع کیا ہے کہ اس کو ہاتھ مت لگائیے کہ سالم نے میرے ساتھ ہم بستری کی ہے اور گندگی اس کھانے میں ملا کے تیرے سامنے رکھ دیے. یہ واقعات ہیں. آپ اس سے شیعت کی غرازت، اس کی فریب کاری، اس کا بدل، اس کی سیکنت معلوم کر سکتے ہیں. گرامی قدر سامعین، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی مکتب فکر کے ذمہ دار رہنما ہیں، بلکہ بریلوی مکتب فکر میں ان کے عقیدے کے مطابق ان سے بڑا کوئی اور عالم نہیں ہے. ان کا فتویٰ آپ کے سامنے ہے. لکھتے ہیں شیعہ بڑا ہو یا چھوٹا، مرد ہو یا عورت، شہری ہو یا دیہاتی، لا شک لا ریب قطعاً یقیناً خارج الاسلام ہے. من شک فی کافری کفر ہی وہ آزاد ہی فقط کفر ویسیوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. اسی طرح پنجاب کی مشہور ترین گدی سیال شریف ہے, اس کے سجادہ نشین آج نہیں جو فوت ہو چکے خواجہ قمر الدین سیال بھی ہیں, وہ شیعہ مذہب نام سے کتاب لکھتے ہیں. اس کتاب میں انہوں نے کھل کے شیعوں کو کافر لکھا ہے, اس کتاب میں انہوں نے کھل کے شیعہ کی تفسیر کی ہے. آپ شیعہ مذہب مولانا خواجہ قمر الدین صاحب سیالوی کا پڑھ لیجئے, جن کے آج ہزاروں مرید آج ہزاروں شاگرد اس بر صغیر میں موجود ہیں, وہ بھی شیعہ کے کفر کے قائل ہیں. ہم تنہا نہیں ہیں, ہمارے ساتھ 14 صدی کے مقتدر علماء کرام ہیں. ہم تنہا نہیں ہیں, ہمارے ساتھ علماء دیوبند اہل سنت کے فتاویات موجود ہیں. ہم تنہا نہیں ہیں, ہمارے موقف کی تاریخ میں مولانا احمد رضا خان بریلوی اور دیگر مقتدر بریلوی علماء کے فتاویات موجود ہیں, جن کے نقل کرنے کا وقت نہیں. تاہم میں وہ فتاویات محفوظ رکھتا ہوں, ہم انہیں پیش کر سکتے ہیں, اور اگر کبھی وقت آیا ہم عدالت میں یا اسمبلی میں ان تمام فتاویات کو زیر بات لا کے چھوڑیں گے. ہم بتائیں گے کہ ہم نے بات نہیں کہی ہے یا پہلے سے یہی چلی آ رہی ہے. گرامی قدر سامعین, آل حدیث مکتب فکر کا ہونہار فرزند, آل حدیث کا چشم و چراغ, آل حدیث کا فخر و ناز, آل حدیث کی ایک ذمہ دار شخصیت جس نے اپنے کاٹ پر ڈٹ کر ہمیشہ مقابلہ کیا ہے, جسے تاریخ علامہ احسان الہی ظہیر شہید کے نام سے یاد کرتی رہے گی. احسان الہی ظہیر نے الشیعہ والقرآن میں کھل کے لکھا ہے, شیعہ مسلمان نہیں ہے, شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتا, شیعہ کائنات کے بدترین کافر ہے. بریلوی علماء, دیوبندی علماء, آل حدیث علماء, برے صغیر کے وہ متفقہ علماء جن کو تینوں مقابل فکر اپنے لیے قابل احترام سمجھتی ہیں, یہ شیعہ کے کفر کا فتویٰ مسلسل عرصہ دراز سے دیتے چلے آ رہے ہیں. سپاہ صحابہ نے نئی گیم شروع نہیں کی, بری بات کہتے ہیں جو عرصہ کے علماء کہتے چلے آ رہے تھے. آج سنی قوم کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے, ہم نیا مسئلہ نہیں لائے پرانا لا رہے. اتنی جدت ضرور کی ہے کہ جو فتویٰ کتب میں محفوظ تھا ہم نے سکیٹ پہ لایا ہے, جو فتویٰ کتب میں محفوظ تھا ہم چوک پہ لائے ہیں, جو فتویٰ کتب میں محفوظ تھا ہم سڑک پہ لائے ہیں, جو فتویٰ کتب میں محفوظ تھا ہم اسٹیج پہ لائے ہیں, جو فتویٰ کتب میں محفوظ تھا ہم نے اعلانیہ بیان کیے. جب شیعہ کافر ہے اور یقیناً کافر ہے, پھر اسے کافر کیوں نہ کہا جائے؟ اس کے کفر کو چوک پر, چوراہوں پر, بستیوں میں, روڈوں پر, گلیوں میں, عدالتوں میں کیوں بیان نہ کیا جائے؟ اگر کافر نہیں تو ہم غلطی پر ہیں, اگر کافر ہے تو اس کے کفر کو دستک باندھ کرنا خطیب کی مذہبی منصبی ذمہ داری ہے. سامعین گرامی قدر, میں آج چاہتا ہوں آج کی تسلی سوائے صحابہ نے اپنی جنگ ایک دوسرے رخ کے ڈال دی. ہم منظر تک بڑی تیزی کے ساتھ پہنچنا چاہتے ہیں, شاید بھول جاؤں تو بات کہتا جاؤں. ہمیں تانا دیا جاتا ہے تم کافر کافر کہہ کر شیعہ کو تبلیغ کرتے ہو, یہ کیا انداز؟ توجہ کیجیے, یہ انداز بھی ہمیں قرآن سے ملا ہے. رب العزت نے اپنے رسول کو آرڈر دیے, رب العزت نے اپنے رسول کو حکم دیے. تیسرے پارے میں وہ حکم آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. رب کا آرڈر, رب کا حکم ہے, رسول کو حکم دیا گیا, رسول نے اس حکم پہ عمل کیے, اعلانیہ عمل کیے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, کہہ دیجیے میرے پیغمبر, یا ایھا الکافرون اے کافرو, لا اعبد ما تعبدون, جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ پیغمبر نے تبلیغ کی ہے, کافروں کو تبلیغ کی ہے, کافر کہہ کر تبلیغ کی ہے. اسی بنیاد پر ہم شیعہ کو کافر مانتے ہیں, کافر کہہ کر تبلیغ کرتے ہیں, اور یہ اعلان کرنا لازمی سمجھتے ہیں. شیعو او کافرو, اپنی حقائق سے باز آؤ, تمہارا دین اور ہے, ہمارا دین اور ہے. لکم دینکم ولی دین, ہم حق رکھتے ہیں, ہم حق رکھتے ہیں. ہم نے کوئی جدت نہیں کی, ہم نے کوئی نیا سوچا نہیں چھوڑ دیا, یہ حق ہے. خسارت پناہ نے کافروں کو کافر کہہ کر آواز دی ہے, شیعہ کافر نہ ہوں اور ہم کافر کہیں تو جاتی ہے، لیکن اگر کافر ہوں تو کافر کہہ کر انہیں آواز دی جائے گی، پکارا جائے گا، تبلیغ کی جائے گی تاکہ ان کا کفر ملت سے ننگا ہو جائے۔ ہاں یہ درست ہے، بالکل درست ہے، رب کا حکم ہے۔ وہ جو سبیل رب نے قبل حکمت، وہ جو سبیل رب نے قبل حکمت کہ حکمت کے ساتھ دعوت دی جائے، لیکن حکمت کا انداز قرآن ہی سے سیکھنا ہوگا۔ یار کافرون لا عبد ما تعبدون حکمت کے خلاف نہیں ہے، وہ لا سبیل رب قبل حکمت کا یہ معنی نہیں کہ مسئلے پہ پردہ ڈال دو، مطلب یہ کہ اتنے مضبوط اتنے بدری دلائل کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرو کہ دشمن میں سخت نہ رہے، ہمت نہ رہے ان کے رب کی۔ اور یہ مطلب ہے کہ وہ لا سبیل رب قبل حکمت، اگر کافر صدی نہ ہو تو نرمی اختیار کرو، لیکن اگر ضد سے ادھر آئے ہو پھر راستہ دوسرا ہے۔ جب تک کفر کی ضد سامنے نہیں آئی تھی خلیل تلیل کر رہا تھا، جب تک کفر کی ضد سامنے نہیں آئی تھی اللہ کا جلیل قدر رسول ابراہیم خلیل اللہ واعظ کر رہے تھے، باپ کو تبلیغ کی ہے، قوم کو تبلیغ کی ہے، سادہ لفظوں میں، صاف لفظوں میں، نرم لفظوں میں آپ تبلیغ کر رہے تھے اور پوچھتے تھے ماں آج ہی تماثیل یہ کیسی تصویریں ہیں جن کی تم پوجا کر رہے ہو، جب قوم جواب شکا چل رہی ہے اور الٹا جت پہ اتر آئی ہے، پھر پیغمبر نے صرف تبلیغ باقی نہیں رکھی بلکہ پھر ایک بار ایسا بھی رسول کی زندگی میں آیا ہے کہ مشرکین کے خداؤں کی ناک کاٹی ہے، کان کاٹے ہیں، ان کے پاؤں کاٹے ہیں، آنکھیں نکالیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا رسول کا، پیغمبر کا کسی کے خدا کی ناک کاٹنا، کان کاٹنا وہ جو الا سبیل رب قبل حکمت کے خلاف ہے یا اس کے مطابق ہے؟ جن کے خدا خلیل نے مارے تھے ان کے جذبات مدرو ہوئے یا نہیں؟ جن کے خداؤں کی ناک کاٹی تھی انہیں غصہ آیا یا نہیں؟ لیکن ایک وقت تھا رسول نے نرم لفظ میں تبلیغ کی ہے، جب کفر ضد کی ہو رہا ہے پیغمبر نے عملی اقدام کر کے ان کے خداؤں کا سچا ناش کر دیے، پھر اس پہ ڈٹ گئی، اس پہ پوری سختی کے ساتھ ہو گئے۔ اپنے رسول کو لیجیے، امام القولین کو لیجیے، سرتاج الانبیاء کو لیجیے، سرتاج الرسل کو لیجیے، مکہ فتح کرتے ہیں، مشرکین عرب سے خدا بیت اللہ سے نکال لیتے ہیں، بت نکال لیے گئے، ان بتوں میں ایک بت حضرت ابراہیم کی شکل کا بنا دیا گیا تھا جبکہ وہ شکل اصل نہیں تھی، لیکن مسلوب یہی کیا گیا تھا۔ خاتم الانبیاء نے اشارت معاف نے اس کی ناک میں لکڑی ڈال کر اعلان کیا جان حق ودا کر باطل، دیکھتے تھے کافر، دیکھتے تھے اس بت کو سجدہ کرنے والے، دیکھتے تھے ان کے خداؤں کے ناک میں رسول نے لاٹھی ڈالی ہوئی ہے، اعلان کرتے ہیں جال حق جال حق جال حق وضع کر باطل۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اتنی شدت اتنی سختی جو رسول نے کی ہے، چاہے وہ دو سبیل رب قبل حکمت کے خلاف تھی، قرآن و سنت کے دلیل جمع کر کے آپ کو بات کہنا پڑے گی۔ ایک وقت ہے جب تک کافر ضدی نہ ہو نرم بات کیجیے، جب کافر ضد پہ اتر آئے تو اس کے خدا کے ناک اور کان کاٹے جاتے ہیں، جب کافر ضد پہ اتر آئے پھر اس کے خدا کی ناک میں لاٹھی ڈالی جاتی ہے، جب کافر ضد پہ اتر آئے پھر بدر ہوتا ہے، جب کافر ضد پہ آئے پھر اوہد آتا ہے، جب کافر جب پہ آئے پھر کیسر اور کسرا کے تختے الٹے جاتے ہیں، جب کافر جب پہ آئے پھر قدرت جیسے جزیرے جوتے کی نوک طرف کے اڑائے جاتے ہیں، جب کافر جب پہ آئے پھر ایران فدا کیا جاتا ہے، جب کافر جب پہ آئے پھر انطاکیہ اور قسطنطنیہ کی حکومتیں زیر سرا کر دی جاتی ہیں، جب کافر جب پہ آئے پھر اس کا پیٹ پھاڑا جاتا ہے، جب کافر جب پہ آئے پھر اس کا سر قلم کیا جاتا ہے، جب کافر جب پہ آئے اس کا کلیجہ نکالا جاتا ہے، جب کافر جب پہ آئے اس کا قرب تشدد ملت اسلامی کا پھر واضح کی جاتی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی، شاید کچھ گفتگو لمبی ہو جائے آپ ایسی نہیں، یہ چاہتا میں بہت جلد ان شاء اللہ اس زمین کی سطح کو ہموار کر دوں گا۔ ہم نے جو موقف اختیار کیے وہ ماض مبلغانہ شعلہ نوائی نہیں، ہم اس موقف پر لہو دے چکے ہیں، ہم اس موقف پر اکڑی پہن چکے ہیں، ہم اس موقف پر دیری پہن چکے ہیں، ہم اس موقف پر لمبی قید کاٹ چکے ہیں، ہم نے اس موقف پر دولت نہیں کمائی جان دی ہے، یہ آسانی کے ساتھ ہم سے سینہ نہیں جا سکتا، ہم نے اس موقف پر ہر مصیبت برداشت کی ہے۔ یقین کیجیے مجھے پاکستان کی حکومت نے اتنا تنگ کیے اور آپ بھی تنگ کر دیے، مجھے رات کے ایک ایک بارہ بارہ گیارہ گیارہ بجے دریاؤں کا سفر کشتیوں کے ذریعے عبور کر کے جبتوں میں پہنچنا پڑا ہے, کھیتوں میں پانی لگا ہوا ہے, یہاں تک کپڑے خراب ہیں, مجھے رات کی تاریکیوں میں کھیتوں میں چل کے جبتے کے اسٹیج تک پہنچنا پڑا ہے, رات کو دیواریں فراہم کر مجھے جبتے کے اسٹیج تک پہنچنا پڑا ہے, لاٹھی چارج, مصیبتیں, مشکلات, یہ سب کچھ سہ کر ہم نے اسٹیج تک مسئلے کو لائے ہیں. آسانی کے بعد یہ موقف اختیار نہیں, منہ سے بات کہنا آسان ہے لیکن کوئی عملی کارکردگی پیش کرنا کہاں ہے دارت. میں اپنے منہ سے نہیں کہتا, نہ مجھے کہنا چاہیے, تکبر بھی نہ آئے, لیکن تعبیت بن نعمت کے طور پر یہ بات ضرور کہتا ہوں, پہلے شیعہ تعزیہ کا لائسنس لیتے تھے, پہلے شیعہ جلوس کا لائسنس لیتے تھے, آج کراچی سے پشاور تک نیا تعزیہ کا لائسنس, نئے جلوس کا لائسنس لے کر دکھانے میں قدم تھی. آج اگر سنیت پہلے دن سے بیدار ہوتی پاکستان کی دھرتی پر ایک بھی تعزیہ نہ ہوتا, پہلے دن یہی رکاوٹ ہوتی جو رکاوٹ آج ہے, پہلے دن کوئی لائسنس نہ لینے دیتا جس آج کوئی نیا لائسنس نہیں لینے دیتا, قرارداد کی ضرورت ہی نہ آتی کہ تعزیہ اور معافی جلوس بند کرو, یہ سرے سے نکل ہی نہ سکتے. سپاہ صحابہ نے جرات کے ساتھ یہ جلوس مختلف مقامات پر روکی, پوری جرات کے ساتھ روکی. کیوں کہنا ہے, کس لیے کہنا ہے, اخبارات کہاں, مظفر گڑھ دور نہیں پوچھا جا سکتا ہے, مظفر گڑھ کا اس دن ایک ایک شہری چاہے دیوبندی کا چاہے بریلوی چاہے حویس, وہ گویا ساری سپاہ سامنا نظر آتی تھی اور آدمی قسم پہننے کے لیے تیار تھا, حتیٰ کہ رب محمد کی قسم اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر وہ رپورٹ عرض کر رہا ہوں کہ مظفر گڑھ پہنچنے کے بعد مجھے وہاں کے لوگوں نے بتلائی کہ کفن پہن کر سپاہ صحابہ کے نوجوان قبرستان چلے گئے, وہ لکیریں کھینچ رہے تھے کہ شہادت کے بعد میری قبر یہاں بنے گی, یہ لکیریں پہلے کھینچ رہے تھے. مسئلہ کیا تھا, بیعت عمر لکھا ہوا ہے, شیعہ کہتے ہیں ہم نیچے سے نہیں گزریں گے, اسے اتارا جائے, حکومت اتارنے کے لیے آمادہ ہو گئی ہے, مظفر گڑھ کے نوجوانوں نے سپاہ صحابہ نے کفن پہن لیے, ہم مٹ جائیں گے لیکن عمر کا نام اتارنے نہیں دیں گے. بہت جاری رہی ہے یہاں تک کہ عین تک کی محرم کو وہاں کی تنظیم نے میرے ساتھ راستہ کیا, فوج آ گئی, ایمبولینسیں آ گئی, کیا کرنے, میں نے انہیں درخواست کی ہے کہ بہرحال جو ہوگا رب کے حوالے, فاروق کا نام اترنے تو نہیں دینا, ہمیں کوئی برا کہے گا اچھا, ہمیں کوئی مار ڈالے یا زندہ رہنے دے, برابر بدستور انہوں نے رب کا رکھا. میں نے کہا یہ کہیں ڈپٹی کمشنر سے کہ شیعوں کو بلاؤ, ان سے پوچھو کہ تمہیں یہ نام گوارا ہے یا نہیں, اگر شیعہ ڈی سی کی میٹنگ میں کہیں ہمیں عمر کا نام گوارا نہیں, آپ بھی اسی میٹنگ میں کہہ دیں ہمیں تمہاری دلدل, تمہارا ٹٹو, تمہارا تازیہ گوارا نہیں. اگر تم نے صحابی رسول کا نام تک برداشت نہیں کرتے ہو, ہم تمہارا وجود برداشت نہیں کرتے. کلیئر بات, میٹنگ ہوئی, رائے انہیں پسند آئی, انہیں ڈپٹی کمشنر سے بات کی, اس نے میٹنگ بلائی, اس میں یہی بات دے رہے آئی تو سی آر یہ جرت نہیں کر سکا بی سی کی میٹنگ میں کہ ہمیں یہ نام گوارا نہیں, جبکہ حقیقت یہ تھی کہ گوارا تو نہیں تھا. انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, تو ڈی سی کہتے پھر صبح سے بس مت کہتی ہے کہ ہم یہ کیسے نہیں گزریں گے, اگر تمہیں گوارا ہے تو گزرو, خیر بحث پھر بھی جاری رہی, سی آر نہیں مانی, حتیٰ کہ مظفر گڑھ کا ایس پی شاہ اقبال اللہ اس کی عمر میں برکت دے, اس عین آخری وقت پر ڈی آئی جی کو کہہ دیا ہے میں فورس استعمال نہیں کروں گا, میری فورس مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں عمر کے نام میواؤں پر گولیاں برساؤں, سیا اپنے گھر کھڑا ہے, سنی سڑک سے کھڑا ہے, میں گولی نہیں چلاؤں گا, آپ ڈی آئی جی ہیں, آپ چلا سکتے ہو تو چلائیں, مجھے تو ایمان عمر کی وراثت سے ملا ہے, میں ان کے نام میواؤں کو گولی کیسے ماروں. حتیٰ کہ وہی ایس پی پھر شیعوں سے کہتا ہے کہ تمہیں اسی نام کے نیچے سے گزرنا ہوگا, نہیں گزرو گے تازیہ جلوس سڑک پہ نہیں آئے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ سپاہ صحابہ میدان جیت گئی, شیعوں نے کہا ہم نیچے سے گزرتے, ایسے صاحب کہتے ہیں صرف آج نہیں گزرتے, لکھو ہمیشہ گزرے تاکہ ہمیشہ کی بک بک ختم ہو, آئندہ صاحب پھر فوج نہ بلانی پڑے, آئندہ صاحب مسئلہ نیا پیدا نہ ہو. شیعوں نے لکھ کے دیا کہ ہم ہمیشہ ایک فوج کے نیچے سے گزرتے رہیں گے, اور آج الحمدللہ وہی باب عمر سنگ مرمر کے ساتھ بنوایا گیا. آپ نے گزشتہ دنوں اخبارات میں پڑھ لیا ہوگا سپاہ صحابہ کی درخواست پر, سپاہ صحابہ کی درخواست پر شجاع آباد شہر کے چاروں دروازوں کے نام صحابہ کے نام سے رکھ دیے گئے ہیں, اور آپ نے اخبار میں باب ابو بکر کا فوٹو بھی دیکھا ہوگا. ضلع رحمیہ خان کے 10 چوک ہیں, 10 چوکوں پر اشرام و اشرا کے ناموں کے ووٹ ایسا کر دیے گئے, اور کوئی دنیا کی قوت نہیں ہے جو صحابہ کرام کے نام کا کوئی ووٹ وہاں سے اتار سکے. الحمدللہ ہم نے پاکستان میں صحابہ کرام کے نام کی اشاعت عام کیے, اصحاب رسول سے سنی قوم کی نسل و نو کو متعارف کرائے, ان کے ناموں کو چوکوں پر چڑھوں پر لائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ابھی اس کام کو روپے میں سے پیسہ سمجھتے ہیں, ابھی ہم نے روپیہ کرنا ہے اور انشاءاللہ کرنا ہے. میں عرض کر رہا تھا ہم نے کوئی نئی بات نہیں چھڑی, اتنا ضرور ہے کہ ہم نے یہ بات جرات کے ساتھ کہی ہے. سپاہ صحابہ نے کفن پہن کر یہ بات کہی ہے, سپاہ صحابہ نے تھانوں میں مار کھا کر اس موقف کو تسلیم کروایا ہے. آج پاکستان نہیں دنیا شیعت سپاہ صحابہ کا نام سن کے لرز لرز اٹھتی ہے. 4 اس جماعت کی کل مدت ہے, اور 4 کے عرصے میں جماعت کا نام بالاقوام شطر سے نکل گئے. آپ نے گزشتہ دنوں اخبارات سے پڑھا ہوگا جب چھوٹ میں قرارداد آئی کہ سپاہ صحابہ کے کارکنوں کو رہا کیا جائے, اس قرارداد کو ریڈیو پیش کر رہا تھا, اس قرارداد کو ٹیلی ویژن پیش کر رہا تھا, اور پوری دنیا سپاہ صحابہ کا نام سن رہی تھی. وہ کارکن کون تھے جن کے لیے یہ درخواست, جن کے لیے یہ قرارداد آئی تھی؟ وہ سپاہ صحابہ کے کارکن اسلام آباد حسن عبدال اور پنڈی کے تھے, جنہیں بغیر کسی وجہ کے گرفتار کر لیا گیا تھا. آپ جیسی سپاہ صحابہ کے آپ جیسے ساتھیوں نے جلسہ رکھا, حکومت نے پابندی لگا دی, لیکن انہوں نے دعوت دے رکھی تھی باقی شاخوں کو یونٹوں کو. یہ 15 ساتھی اس جلسے میں پہنچ گئے, 5,000 نفری ہے پولیس کی, 5,000 ساری ناکہ بندی ہے, 3 تک پیدل چڑھ کے, اور یہ پیدل چلنے والے بچے وہ تھے جو دکانیں چھوڑ کے گئے تھے, پیدا چلنے والے وہ تھے کہ جنہیں گویا کبھی گرم ہوا نہیں لگی, 3 تک پیدا چل کے کھیتوں میں چل کے یہ جلسہ گاہ میں پہنچ گئے. پولیس کہتی ہے تم جل ہو, کس راستہ سے آئے ہو؟ گرفتار کر لیے گئے, 2 جیل میں رہے. 2 کے بعد سینٹ میں جب آواز اٹھی گئے تو حکومت کو مجبور ہو کر انہیں رہا کرنا پڑا ہے. میں عرصے کرنا چاہتا ہوں 150 کارکن سپاہ صحابہ کا رحمیہ خان میں اس محرم میں گرفتار ہوئے, 3 کارکن چیوٹ میں بغیر کسی جرم کے گرفتار ہوئے. کہیں تازیہ کرتا ہے شیعہ کہتا ہے سپاہ صحابہ نے جلایا, کہیں کوئی اور بات بنتی ہے شیعہ کہتا ہے سپاہ صحابہ یہ کر رہی ہے. گویا دشمن نے اپنی مد مقابل قوت تسلیم کر لی ہے, اور صرف دشمن ہی نہیں حکومت بھی سمجھتی ہے کہ یہ ایک دوست ہے جن نے اللہ گواہ ہے خود مجھے کہا ہے کہ جی ہم اگرچہ انتظامی طور پر آپ کی راہ روکتے ہیں لیکن دل سے آپ کے دشمن نہیں ہیں, آپ نے ہمارے لیے بڑی رائے ہم مار کی, کہیں شیعہ کبھی ہماری بات نہیں مانا کرتا تھا, ہم ہاتھ جوڑتے تھے, آج کہیں شیعہ ضد کرتا ہے ہم کہتے ہیں تم بھی ضد کرو, سپاہ صحابہ بھی آ رہی ہے تو وہ فوراً بات مان جاتے ہیں. ہمارے لیے راستے ہم مار کیے تم نے, ہمارے لیے لین کلیئر کر دیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے سنیت کو بیدار کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی, لہو دی گئے, جان پیش کر دیے. ہم نے سنیت کو بیدار کرنے میں ہر مصیبت مول لی ہے, اصحاب رسول کی عظمت کو بیان کرنے میں ہم نے قطن اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, نہ پہلے کی تھی نہ آج کر رہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم مدع اصحاب رسول کے سلسلے میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے. نرجے کا سپاہ صحابہ ایک موقف دیے, سپاہ صحابہ نے ایک لین دی اور اس پہ ہم سختی کے ساتھ سات جم گئے. میں نے دعویٰ کیا اس دعوے پر دلیل لا رہا تھا, سنی گئی, میں نے دعویٰ کیا اس دعوے پر دلیل لا رہا تھا کہ شیعہ کا آپ کا بدترین کافر ہے, غلیظ ترین کافر ہے. ہم نہیں کہتے 1400 سال سے امت مسلمہ کے مقتدر علماء کرام کہتے چلے آ رہے ہیں, اور زیب عالمگیر کے دور کا فتح عالمگیری اٹھائی کتنی وضاحت کے ساتھ درج ہے. من انکار صحبت ابی بکر فہو کافر, جو شخص ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے فہو کافر, وہ مسلمان نہیں ہے, کافر ہے. کتنا کھلا لفظ ہے, کتنا واضح لفظ ہے. یہی بات علامہ شامی نے کہی ہے نام کے لفظ کے ساتھ, کہتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو شخص ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرتا ہو وہ مسلمان نہیں ہے. اور چھوڑیے, ہر عربی مدرسہ میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام غسامی ہے. ہر عالم بننے والا انسان, ہر عالم بننے والا شخص, ہر عالم بننے والا نوجوان اس کتاب کو پڑھ کے دارالعلوم سے نکلتا ہے. اس میں بات اجماع ہے, اجماع کے عنوان سے بات کی گئی ہے کہ اجماع امت کسے کہتے ہیں. اس میں لکھا گیا کہ جو شخص ابو بکر کی امامت کا, ابو بکر کی خلافت کا انکاری ہو وہ اجماع کا انکاری ہے, اور اجماع کا منکر کافر ہوا کرتا ہے. میں حیرت سدا رہ جاتا ہوں, بعض اوقات پر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ یہ بنیادی کتاب جو ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے, ہر مولوی پڑھ کے نکلتا ہے, اور جیسے اجماع پڑھتے ہوئے اسے بتلا دیا گیا کہ ابو بکر کی امامت اور خلافت کا انکار اجماع کا انکار بن کر کفر ہے, پھر وہ سچیت پر آ کر شیعہ کو کافر کہنے میں جھجھک کیوں محسوس کرتا ہے؟ شیعہ ابو بکر کی خلافت کا ملک ہے, شیعہ ابو بکر کی امامت کا ملک ہے, شیعہ ابو بکر کی عظمت کا ملک ہے, شیعہ ابو بکر کی صداقت کا ملک ہے, شیعہ ابو بکر کی ہجرت کا ملک ہے, شیعہ ابو بکر کی صحابیت کا ملک ہے, شیعہ ابو بکر پر لعنت بھیجنا ثواب سمجھتا ہے, شیعہ ابو بکر پر توبہ کرنا ثواب سمجھتا ہے. اس واقعے اور کئی اوقات کے بعد بھی شیعہ کے کفر میں شبہ کرنا, اگر کوئی مولوی جانتے بوجھتے ہوئے دلیل جانتے ہوئے دیش میں شروع کرتا ہے تو اس مولوی کو بھی ملت اسلامیہ کا رہنما تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہم دلیل رکھتے ہیں اور پہاڑ کے علاوہ وزندار دلیل رکھتے ہیں. اگر شیعہ کافر نہیں, ہم مسلم ہیں, کافر ہے, ہم اسے کافر کہیں گے, چوک پہ کہیں گے, چوراہوں پہ کہیں گے, گلیوں میں کہیں گے, سڑکوں پر کہیں گے, عدالتوں میں کہیں گے, ممبر پر کہیں گے, محراب میں کہیں گے, سجود پہ کہیں گے, جہاز میں کہیں گے, شہر میں کہیں گے. جب کافر ہے تو کافر کیوں نہ کہا جائے؟ ہم کافر کہہ کر اس کے کفر کو, جگر کو, سیاست کو, ملت اسلامیہ کی نسل نو پر استفام کرنا ایمان کا حصہ سوچتا ہوں. ایک بات اور بھی کہتا ہوں, اللہ مجھے معاف کرے, میں بدزنی نہیں کرتا, لیکن کچھ قرائن ہوتے جو مجبور کرتے ہیں. بعض لوگ اس نعرے کی تردید عقیدہ سے نہیں کرتے, سمجھ رہے میری طرف, جب اپنے ہاتھ سے لکھ رہے تھے سیاہ کافرے, پھر سٹیج پر اس نعرے کی تردید کون کر سکتا ہے؟ لیکن بعض اوقات بعض لوگ بظاہر سٹیج پر انکار کرتے نظر آتے ہیں. میں بدزنی سے بچنا چاہتا ہوں, تاہم مجھے قرائن مجبور کر رہے ہیں کہ یہ انکار عقیدہ سے نہیں ہے. بات تو سمجھ آ گئی ہے کہ سیاہ کافرے, لیکن یہ انکار اس لیے کہ اس نعرے کے بعد مقدمہ لازمی ہے, اس نعرے کے بعد پرچہ لازمی ہے, اس نعرے کے بعد ہتھڑی لازمی ہے, اور اس نعرے کا رنگ سٹیج پہ بری کرتا ہے. جس کاف پر ہتھڑی نہیں پہننا چاہتا, چین کی نیند سونا چاہتا ہے, اس نعرے کا رنگ بری کرتا ہے, جس کاف پر مصیبت مول نہیں لینا چاہتا, بڑے چین کے ساتھ مرخ اڑانا چاہتا ہے. لیکن میں جرت کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہم اس نعرے کو عام کریں گے, آسانی کے ساتھ نہ مرخ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے. لگائیے جس نے بڑی شدت کے ساتھ نعرہ کافر کافر کیا تھا. میرے پاس ایسا کیوں کیا کہتے پہلے دن ہی اس کے کان میں آواز ڈالنا چاہتا ہوں کہ شیعہ مسلمان نہیں ہے. آج ملک کے طول عرص میں آپ کو 8 سالہ بچے 6 سالہ بچے یہ بات کہتے ہوئے نظر آئیں گے. میں معذرت کے بعد ایک بات یہ بھی کہتا ہوں میرے بوڑھے بزرگوں, شاید تم میرے قابو نہ ہو لیکن نسل نو کے دماغ پر ہم نقش کا چھوڑیں گے کہ صدیق کا دشمن کل بھی کافر تھا آج بھی کافر. سامع وطن, علماء کرام کے خطابات کے بعد ان کی رے کے بعد اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں. میں نے دعویٰ کیا کہ شیعہ کافر بدترین کافر غلیظ ترین کافر ہے. یہ میں نے کیوں کہا ہے؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیعت کا متعلق ہم معلومات حاصل کر لیتے آپ کا پیشین گوئی کر رہے ہیں, لیکن اس پیشین گوئی سے پہلے رسالت میں آپ کا ایک اور عمل دیکھ سیرت کی کتب میں درج ہے. کہ تم سیرت کی کتب میں درج ہے. میں تقریر صرف وقت پورا کرنے کے لیے نہیں کرتا, ایک مشن کو پھیلانے کی غرض سے کرتا اور ہر تقریر کو زندگی کی آخری تقریر سمجھ کے کرتا. ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد زندگی نہ رہے, اس لیے میں بار بار آپ سے پوچھتا ہوں کہ سکے تم ہوں توجہ کیجیے. عبارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل سیرت کی کتب میں موجود ہے. ایک عورت کافرہ بڑھیا عورت آپ کو آپ کے گھر کا کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی, آپ جہاں دیکھ کے گزر جاتے تھے. کچھ دن ایسے بھی گزر گئے کہ وہ کوڑا کرکٹ پھینکنے نہیں آئے. آقا پوچھتے ہیں وہ بڑھیا کہاں گئی؟ وہ ایک بتاتے ہیں کئی روز سے بیمار ہے. آقا نے دستک بھی گھر چلے گئے اور کے سرانے کرے تو پوچھتے ہیں اما کیا حال ہے؟ وہ آنکھیں کھولتی ہے کہتی ہے محمد اور میرے لیے اما کے الفاظ یہ کیسے حال ہے؟ رسالت پناہ فرماتے ہیں تیری اپنی بد اخلاقی تھی میری اپنی اخلاقی بلندی. دماغ پرسی کی واپس آنے لگے بری بڑی بڑھیا کلمہ پڑھ کے ہلکا بگوش اسلام ہوتی ہے. میں آپ کیا کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک آپ پورا کرکٹ کسور کر بیٹھتی تھی لیکن آقا اس کی نماز پرسی کے لیے گئے امن گئے. لیکن یہی آقا, یہی مولا و مرشد, یہی رسول اور یہی قائد اعلان کرتے ہیں میرے بعد آخر زمانہ میں ایک قوم آئے گی, اس قوم کا نام رافضی ہوگا, وہ قوم میرے صحابہ کا تبرع کرے گی. جب تم اس قوم کو پاؤ لا تجال سوہم ولا تعاقبوہم ولا تشاربوہم لا تسلو علیہم ولا تسلو معاہم. اور کسی روایت میں یہ بھی درج ہے کہ وہ بیمار ہوں تو ان کی بیمار پرسی مت کرے. پتا چل گیا کہ شیعہ صرف کافر ہی نہیں غلیظ ترین کافر ہے کہ جو رسول کل ایک مشرق عورت کی بیمار پرسی خود کر رہے تھے سارے نبی کے صحابہ پر توبہ کرنے والے کافر کے لیے وہی رسول ہدایت دے رہے ہیں کہ بیمار ہو تو مت پوچھو, قریب مت بیٹھو, ان کے ساتھ کھانا مت کھاؤ, ان کے ساتھ پیوا مت, ان کو جنازہ مت کرو, انہیں اپنے جنازے میں بڑا تسلو ماں اپنے جنازے میں کھڑا مت کرو. رسول نے یہ سخت ہرایا آج سے 14 سال پہلے انعت سوا دیے, رسول نے یہ سخت ہرایا 1400 سال پہلے انعت سوا دیے. تم نرمی کی بات کرتے ہو رسول سختی کی بات کر گئے, تم نرمی کی بات کرتے ہو پیغمبر بائی کاٹ کا حکم دے گئے, تم تمنا کہہ کے تبلیغ کرتے ہو, تم دوست کہہ کے بات کہتے ہو, تم بھائی کہہ کے بات کہتے ہو. پیغمبر کہتے ہیں شیعہ کے ساتھ بیٹھ کر پانی مت پیو, شیعہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا مت کھاؤ, شیعہ کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک جگہ نماز مت پڑھو. رسول کی شرح جدا ہوتی ہے, شیعہ جدا ہے, تم جدا ہو اور تم اتحاد کی بات کرتے ہو. بات تمہاری مانی جائے یا پیغمبر کی, بات تمہاری مانی جائے یا رسول کی, بات تمہاری مانی جائے یا نبی کی, لازمی ہے بات پیغمبر کی مانی جائے گی اور تمہاری افراد کو جوتے کی نوک پر رکھ کے اڑا دیا جائے گا. جو پیغمبر نے منع کیا ہے شیعہ کے ساتھ کھانا بیٹھ کے مت کھاؤ, کیوں منع؟ لا تعاقبوہم ولا تشاربوہم کیوں منع کیا ہے؟
نہیں کہہ رہا, آقا کا اشارہ اسی دھرتی پر 14 صدیوں سے موجود ہے, 14 صدی سے. آج اس کا نام فکر ہماری رکھ دیا ہے, سننا الحمد للہ اتنا فیل ہم پیدا کر چکے ہیں کہ ایک مقام آپ پر ابھی کل ایک جگہ ہم گئے تو وہ سامنے بھی آئی کہ ایک سنی نوجوان کا ہوٹل ہے, شیعہ اس کے چائے پینے آیا, اس نے کہا چائے دیتا ہوں کہ ابھی گھر سے لاؤ. الحمد للہ الحمد للہ تم نے بچیاں دلائی ہیں سنیا کی بچی ہے, تم نے ایسا کیا دشمن کے ساتھ ایک سنی بچی تازے کی رسی کر دی ہے اپنی مسرت کے ہمیں مسرت کہتے میں ان پیالیوں میں تجھے چائے نہیں دے سکتا ہوں, ان میں مسلمانوں نے چائے پی ہوئی ہم یہ دن پیدا کریں گے, یا تو سارے ہم ذرا تو آ کے لوگ ہماری کوئی جاتی نہیں رسول کا ہوں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے, کیا کر زمانے میں آپ کی قوم آئے گی اس کے ساتھ تم مجھے معاملہ کر لیں. میں اس بنیاد پر کہہ رہا تھا شیعہ کائنات کا بدترین غریب ترین دلیل کیا ہے علماء کے بتا بجا, لیکن ایک سوال پھر سے نہیں ہو جاتا ہے کہ علماء نے کس بنیاد پر کہا, آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بڑا بھی تو پھر کہا ہے پیسے کیجیے پیسے ہر سنی کام نہیں تک مت رکھے, میں آج بھی پورے چلن کے ساتھ ہے کوئی ایک مسئلہ حکومت یا شیعہ یا شیعہ کا ایجن ایسا نکالنا ہے جس مسئلے پر شیعہ اور سنی اتفاق ہو, زیادہ نہیں ایک مسئلہ چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سے لے کر بڑے سے بڑے مسئلے تک ایک لاؤ جس میں شیعہ اور سنی دیر متفق ہو سکتے. میرا دعویٰ ہے کہ کسی ایک مسئلے پر بھی شیعہ سنی مسلمانوں کے پاس اتفاق نہیں رہتا ہے. رب کو جناب کی بات لیجیے, آپ رب کو جن احساس کے ساتھ مانتے ہیں شیعہ میں احساس کے ساتھ نہیں مانتا, پوری دنیا کا مسلمان رب کی یہ شان مانتا ہے کہ رب بھولتا نہیں محاسے میں نہیں آتا رب غلطی نہیں کرتا, یہ ایمان ہے یا نہیں جی؟ شیعہ رب کو اس طرح نہیں مانتا ہے, شیعہ کو تو اٹھائیے ان میں مسئلہ بنا موجود ہے جس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ رب ایک وقت میں ایک اعلان کر دیتا ہے اس کے بعد اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں غلطی کر بیٹھا مجھے اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا, پھر وہ تیران کو بدلتا ہے, اس کا نام ان نے مسئلہ بنا رکھا ہے, پھر اس کی مثال بھی دی ہے, اللہ نے وعدہ کیا کہ ماضی فلاں سن میں آئے گا, وہ سن بیت گیا لوگوں نے ایمانوں سے تلاغات کیے ماضی کہاں گئے, تو جواب میرا رب کو بدا ہو گئے وہ غلطی کر بیٹھا ہے اس سن میں ماضی نہیں آ سکتا تھا, وہ اعلان کر دیتا اس نے اعلان بدل دیا اب فلاں سن میں ماضی ظہور کرے گا, وہ سن بھی آ گیا گزر بھی گیا, لوگوں نے پھر سوال کیا کہ وہ سن بھی گزر گیا کہ دوسرا متعین تھا ماضی کہاں ہے ظہور کیوں نہیں کیا ماضی نے, تو امام پھر جواب دیتے رب کو بدا ہو گیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ قوم حسین کو شہید کر دے گی, حسین کو شہید کرنے کے بعد رب دھرتی سے ناراض ہو گئے, ناراضگی کے بعد اس نے ماضی کی آمد اب غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی, یہ کفر یہ خلافت یہ دجل یہ شیطنت شیعہ کتب میں موجود ہے, آپ بتائیں کہ آپ کسی طرح رب کی شان مانتے ہیں جس طرح شیعہ مانتا ہے, رب پر شیعہ آپ کے ساتھ متفق ہے, ہم رب کی یہ شان نہیں مانتے بلکہ رب کی طرف جنہیں سانس کو مشروب کرنا کفر سمجھتے ہیں. شیعہ کا موجودہ امام شیعہ کا مختلف کائنات کا بدترین کافر کائنات کا تارا کافر ایران کا خمینی اپنی کتاب سب کے اثر میں تم بچے ہوئے تعریف کرتا ہے, کہتا میں وہ رب نہیں مانتا جس رب نے عثمان بن عفان اور معاویہ جیسے بدتماشے کو حکومت دی ہے. آپ نے ایران پاکستان کے اور بھی خمینی کی تعریف کرتا ہے, ایک نیا ملا جو کل تک وکیل تھا آج ساری رکھ کے ملا بن رہے اور نواز شریف کی نواز جنوبی میں شاخ سے ملا بنا ہے, وہ اعلان کرتا ہے کہ خمینی نے زندگی علی کی طرح گزاری ہے اور موت حسین کی طرح, یہ سنی کہہ رہا رہے یہ اپنے آپ کو سنی کہہ رہا رہے, ایک اور ملا مسکی ہے وہ کہتا ہے خمینی کی موت پر کہ آج میرا باپ مر گیا ہے, ہم آج نتیجے سے پہنچے کہ تم کسی کم سے کم اچھا تھے, ہم کسی غلط کا نہیں ہو. اس کا نام سنیت ہے, یہاں سنت کی نمائندگی ہو رہی ہے. اور سنت کے ساتھ میں تمہیں چوتھے اور چار روپئے میں لوں گا. سنی لو جان, ہمارے پاس کو ہمارے کام کو سمجھ چکا ہے. تم سے تم رہے حکومت شدہ صحابہ کا ایک کار تم چور دکھائے, میں ہاتھ چن لوں گا. میں انہیں شراب نہیں پلائی, میں انہیں نشہ نہیں دیا. وہی حقیقت تو ہے جو ان کے سامنے آئی ہے, اور یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سیاہ کا پتر سمجھ چکی ہے. سمجھنے کے بعد جان دے سکتے ہیں, اپنے موقع سے ہٹ نہیں سکتے. پھر آنے کا رب میں آپ سے کر رہا تھا کہ یہ خلینی ہے جو اسی کا سیاہ سر میں کو بدلتے ہوئے رکھتا ہے. کہہ کر کیوں نہ دل بتا اصلی کا سر زندگی تھا. آگے سنون کریے, پاکستان کی اسمبلی میں کرا تھا, یقین جانیے اللہ کے گھر میں کھڑا. میں نے الیکشن لڑنے لگے اپنی ہاتھ پر, اتنا کبھی احساس نہیں ہوا جتنا اس دن احساس ہوا جس طرح خلینی کی قرارداد کی اسمبلی میں بیٹھے تعزیت کی قرارداد. اور اسے خراج تعظیم پیش کیا گیا, اللہ گواہ ہے آنکھوں سے آنسو آ گئے. آپ پہنچ جاتا آج اسمبلی میں رکا ہوتا خلینی چارو کاربن کو کہاں رکھتی ہے, ہم اس کی قرارداد نہیں آنے دیں گے. یہ متنازع ہے, یہ الفاظ اسمبلی کی نیت سے آنے چاہیے تھے تاکہ پوری دنیا میں بات پھیل جاتی کہ خلینی کی قرارداد تعزیت پاکستان میں اتفاق رائے سے منظور نہیں ہوئی. لیکن بہرحال میں آج پھر خاموش ہوں, چپ ہوں. کیا کیا جائے, اتنا ظلم کیوں ہے؟ پاکستان کی اسمبلیوں نے اس کی قرارداد جو سارے کاغذ کے پاس لکھی. میں آج مان کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ خلینی جتنے کا اختیار میں سارے کاغذ کو اصلی کا پورا زندگی لکھا ہے, میں دن میں روزانہ ایک ہزار مرتبہ اسے مرتد کہنا شرارت سمجھتا ہوں. ہم پہ حکومت کر رہی ہے, ایک ایرانی مسیح عورت ہم پہ مسلط ہے. میں باقی تمام سیاسی سے تمام سیاسی پارٹیوں کے اصول اور قواعد و ضوابط سے باہر ہو کر سپاہ صحابہ کی سوچ سامنے رکھتا ہوں کہ سپاہ صحابہ نظریاتی طور پر یہ یقین رکھتی ہے کہ بے نظیر شیعہ ایرانی مسیح عورت ہے. اس کا سب کا الٹ جانا انتہائی ضروری ہے. ہم الٹ سکیں یا نہ الٹ سکیں, لیکن ہم رائے یہی رکھتے. یہ ہماری مذہبی رائے ہے, یہ ہماری عقیدہ کی رائے ہے, یہ ہماری نظریاتی رائے ہے. سیاسی جماعتیں کچھ سوچ رکھی, لیکن ہم اس سطح پر یہی سوچ رکھتی ہیں اور اسی سوچ کو ہم عام کریں گے, انسانیہ کریں گے. اور یہ کافر کافر کا نعرہ ایک دن آئے گا کہ یہ عدالت میں لگے, عدالت کے سطح میں لگے. الحمدللہ سپریم کورٹ کی چار دیوار کے باہر لگ چکا ہے. چند دنوں بعد سفر طے کرتا ہوا سپریم کورٹ کے عدالت کے کٹہرے میں گزارا تھا. آپ نے شاید پڑھا یا نہیں پڑھا اخبارات نے, فضل آپ کی ضمانت کا کیس, فضل آپ کی ضمانت کا کیس سپریم کورٹ میں داخل ہے. سیا ہر روز تاریخ پر جا کر باہر نعرہ بازی کرتے تھے, اپنی قوت سے نمایاں کرتے تھے. سپاہی صاحب آپ انڈیا اسلام آباد نے مجھ سے رابطہ کیا ہے کہ ہم کیا کریں. میں نے کہا کہ عدالت تزین بنا رہے ہیں کہ صرف سیاہ لوگ میں قوت ہے, باقی کوئی قوت نہیں ہے. فضل آپ کیسے کون ہے ایسا نہیں ہے, ہمیں اس کے پاس نہیں. لیکن عدالت کے ذہن میں ڈال دو کہ قوت صرف سیاہ نہیں سنی بھی پر قوت ہے. سپاہی صاحب کا نوجوان سپریم کورٹ کے باہر پہنچے, اگر کے اندر جانے کی ناپابندی تھی سیاہ بھی باہر کھڑا ہے. سپاہی صاحب کے نوجوان بھی باہر کھڑے, کانسر کانسر کی گونج لگی ہے, سیاہ دلی کی طرح چھپتا نظر آتا ہے. اور یہ نعرہ بازی اخبارات میں آئی ہے, اس کے بعد سیاہ کو سپریم کورٹ کے باہر نعرہ بازی کی جرات نہیں. ہم ٹکرائیں گے جتنا ٹکرا سکے, ہم سیاہ کی رائے روکیں گے جتنی روک سکے, ان شاء اللہ روکیں گے. ہم سیاست کو چیلنج دیتے ہیں, کھلا میدان ہے آؤ ہمارے ساتھ مقابلہ کریں, کھلا میدان. تو گلین دیکھیے کہ تم نے لکھا تھا, توجہ کیجیے, توجہ کیجیے. سیدھا رب کے رب کے ساتھ متفق نہیں. رسول کی بات نہیں بس کریں, پندرہ منٹ بات نہیں, دو گھنٹے میں سے پندرہ منٹ بات نہیں. جی میں نے آپ سے آج فیصلہ لینا ہے, دیں گے آپ فیصلہ, صرف فیصلہ یہی لے لینا, صرف فیصلے کی میں معاشرے میں اشاعت چاہتا ہوں, صرف فیصلہ لینا ہی نہیں بلکہ اس کی اشاعت بھی چاہیے. آپ سوچ کر سمجھ کر فیصلہ دیں, کینڈیڈیٹ مقابلے میں آتے اپنا اپنا موقف ظاہر کرتے, پھر آپ سے ووٹ لیتے, آپ ایک دن ووٹ کی پرچی ڈال کر اپنا فیصلہ صادر کرتے ہیں. میں آج آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں, آپ موقف سنیں, دلیل سنیں, اس کے بعد فیصلہ دیں. فیصلہ اگر میرے حق میں آئے پھر اس کی اشاعت کریں, پورے ماحول اور معاشرہ میں, گھر میں, دلی میں گھر, خواتین میں, نوجوانوں میں, بچوں میں, پھر یہ آپ کا آخر کی فریضہ ہوگا کہ آپ اس فیصلے کی اشاعت کریں. میں آپ سے کہا شیعہ خوراک کا وہ تصور نہیں مانتا, وہ تصور پوری ملت اسلامیہ مانتی ہے, یہ اس کی مثال میں نے بنا کے طور پر دے دی. توجہ کیجیے, شیعہ رسول کا بھی وہ نقشہ نہیں مانتا, وہ نقشہ دنیا کے مسلمان مانتے ہیں. شیعہ رسول کی بھی اس عظمت کا قائل نہیں ہے جس عظمت کی پوری ملت اسلامیہ قائل ہے. شیعہ کی بہت بہترین کتاب ڈاکٹر مدرسی مرون کی لکھی ہوئی حق الیقین میں یہ درج ہے کہ جب مہدی سہلو کرے گا سر سے چاند تک ننگا ہوگا, سر سے چاند تک, اور سب سے پہلے اس کے ہاتھ پر جو ہستی بات کرے گی وہ محمد رسول اللہ کی جات ہوگی. کوئی سنی مت تھے جو آئے اسے پندرہ منٹ کے لیے سختی اور شدت کے ساتھ بٹھا دو. میں آپ سے فیصلہ لینا چاہتا ہوں کہ کیا خاتم الانبیاء کی آپ یہ اشارہ مانتے ہیں کہ وہ کسی اور کے ہاتھ سے ریپ کریں گے؟ اسی آپ سے شیعہ نے محمد رسول اللہ کو مہدی کا مریض کہا ہے, شیعہ نے محمد رسول اللہ کو مہدی کے ہاتھ سے ریپ کرائی ہے, شیعہ نے محمد رسول اللہ کو مہدی کا مقتدی کہا ہے. جس کے ہاتھ سے ریپ کی جاتی ہے وہ مرشد ہوتا ہے, جو ریپ کرتا ہے وہ مریض ہوتا ہے. شیعہ نے خاتم الانبیاء کو مہدی کا مریض لے کر میرے رسول کو داری دی ہے, میرے رسول کی حسد کی ہے, میرے پیغمبر کی تنقید کی ہے. اس بنیاد پر میں کہتا ہوں شیعہ قیامت کا بدترین کافر, شیعہ قیامت کا خریشترین کافر. قرآن کے بعد, قرآن کے رسول کے بعد قرآن کو لیجیے, سیاح کی دو ہزار سے زائد روایات ان کی مذہبی کتب میں موجود ہیں کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے, اس میں کفر کے سن کھڑے کر دیے گئے, اس سے سورتیں نکال دی گئی ہیں, اس سے ایسے نکال دی گئی ہیں, اس کی ذہنی اور سبھی غلط لگائی گئی ہیں, اس کی تفریح بدل دی گئی ہے, اس میں کچھ سورتیں جو پہلے اتری تھی بعد میں آئی ہیں اور جو بعد میں اتری تھی پہلے آئی ہیں, یہ تفریح الٹ پھیر کر دی گئی ہے, اس سے معنی بگڑ گئی, مفہوم بگڑ گئے, غیر منطقی معنی پیدا گئے. یہ سب بکواس, یہ سب حسوار, یہ سب کفر شیعہ کی کتب میں موجود ہے. حتیٰ کہ ایک شیعہ ممنون مستحد, ایک شیعہ پادری اور پنڈت, ایک شیعہ توف اور بال مقبول حسین دلوی یہاں تک کو سمجھتا ہے کہ قرآن کا سجمہ لکھتے ہوئے بڑے میں سارے لی تحریر کرتے ہیں کہ یہ قرآن شراب کو اپنا بات کی خاطر بدل دیا گئے, اصلی نہیں ہے. اصلی قرآن اس دن پڑھا جائے گا جس دن مر دیا جائے گا. اور اب تک پڑھائیں جو قرآن کو شرابیوں کی کتاب کہے, قرآن کو بدلی ہوئی کتاب کہے, مسلم ہے یا کافر ہے, لڑکوں کہے یا شرکت ہے, رسول کو کہے مادی کے ہاتھ میں بیٹھ کریں گے, قرآن کو کہے شرابیوں کی کتاب ہے. اگر یہ بھی مسلمان ہے تو کیسے رکھنا ہے, کیسے ہوا کرتے ہیں, کفر کی تعریف کرو, کفر کی نشان کیسے ہوتے ہیں. سامعین توجہ کیجیے, اللہ رسول قرآن کے بعد باقی انبیاء کی بات کیجیے, باقی انبیاء کی شیعوں نے باقی رسولوں کو اکثر کیا پیش کیا ہے, ابو الانبیاء انسانیت کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کو تسلیم کر لیے, شیعہ نے جو الفاظ استعمال کیا سنی, شیعہ کہتے ہیں کہ اصول کفر کے تین اصول ہیں, کفر کی ایک اصل شیطان میں پائی جاتی ہے, نسل کی ایک نسل آدم میں پائے گا. سیرت کی نوٹ کی طرح غلیظ ترین کی طرح اس نے کافی اٹھائی. اس نے باقاعدہ بات ہے بعد رسول القدر بہت کم نہیں, اور اس میں جو پہلی نوایت کا ہے اس میں کے کفر کے تین اصول ہیں, اور ایک اصل سے آدم علیہ السلام میں پائی گئی ہے. جو فرقہ آدم علیہ السلام نے کفر کے اصول مانتا ہے وہ کافر نہیں ہے, تو اپنے کافر کو سوئی ہوا کرتے. سیرت کی یہ کتاب ہمیں اس کی کتاب شمار ہوتی ہے, اور اس نے یہ کفر بتا کیسے معاف کر دیا تھا. پھر یہیں تک نہیں, ہر پیغمبر کی سیرت برسی ہے تو سیر کا وقت نہیں رہا. میں مصطفیٰ نام کرتا ہوں, شیعہ لکھتے ہیں کہ جن رسول نے علی کی امامت نہیں مانی تھی رب نے انہیں عذاب دیا ہے, اور اس میں مثال کے طور پر وہ حضرت یونس سے پیش کرتے ہیں. شیعہ کو کہتے ہیں یا سنیو مثال کے طور پر شیعہ یونس علیہ السلام کو پیش کرتا ہے, کہتا ہے یونس پر اللہ نے امامت علی کی پیش کی تھی, انعامت کی امامت پیش کی تھی, یونس نے انکار کیا ہے, رب نے یونس کو عذاب دیا اور نسلی کے پیٹ میں رکھا. جب یونس نے پیر آتی ہے گھر کے کافر گھر کے
کہ جناب اس ٹائپ میں تو ماحول میں چلائیں گے, اس کی اجازت کریں گے.
حاکم رسول دوسرے انگلیا کتاب لیا ابو بکر عمر کے بعد اور یہ دیکھتے ہیں کیا نے علی کو کیا بان دی علی شیعہ کی غلیظ ترین کتاب صرف جائی کتاب تفسیر حسن عسکری جس کا اردو تسلیہ پاکستان میں آثار حضری کے نام سے چھپ چکا ہے شیعہ قریب تراکی کے ساتھ اس کتاب میں علی کو بان دیتا ہے اور جو رہتا تحریر یہ کی ہے کہ پچھلے علی کی امامت کے قائل نہیں تھے وہ خوبصورت کپڑے پہن کر بازار گئے جب واپس آئے تو کپڑے جسم کے ساتھ چمک گئے اترتے نہیں تھے کپڑے سے آواز آئی علی کو امام مانو تب ہم اتریں گے مجبور ہو گئے علی کو خلیفہ ماننا کپڑے اتر آئے چراکی دیکھی شیعہ کی گالی کا انداز دیکھی شیعہ کے پہلے کا انداز دیکھی کس چراکی کے ساتھ علی کو گالی دی آگے لکھے کہ کپڑے بن کر گئے کھانا کھانے گئے روٹی کے رکنے حلق میں اٹک گئے نیچے نہیں اترتے تھے آواز آتی تھی روٹی کے رکنوں سے علی کو امام مانو تب اتریں گے امام مانو کھانا اندر گیا توجہ کیجیے یہ کوثر خلیص کلم کے ساتھ قرآن کی تفسیر کے عنوان سے آگے خلافت رکھتا ہے لکھتا ہے کہ کھانے سے خلافت کے بعد جب یہ لوگ لیٹرین گئے ان کا پیشاب بند ہو گیا پیشاب نہیں آتا تھا حتیٰ کہ اعلی تناسب کی آواز آئی علی کو امام مانی تناسب سے سنیا تم بتنا ہو کیا علی کا مقدس نام لیٹرین لے کے لانا تھا کیا علی کا مقدس نام تناسب سے نکلوانا تھا کیا علی کا مقدس نام پیشاب کی جگہ سے نکلوانا تھا قرآن کی تفسیر کے نام سے اتنا کے اس میں یہ خلافت یہ برابر یہ بدل یہ شہرت درج ہے تم بخرے کی ہو شیعہ تو آپ سب کا صحیح کام ہے خلیص تین کا میرا بڑا تھا شیعہ کہنا آپ کا بہترین کا ہے خلیص ترین میں سارے کے دوران آیا ہوں میں بغیر دوا کے بات کی میں بازار کے شہادت لاؤں میں بغیر شہادت کے بیٹھا تو کہ آپ کی اس میں نہیں آپ نے فیصلہ دے لے کہ میرے دوا سچی ہے یا جھوٹے میرا دوا سچا ہے یا جھوٹا ہے آپ نے فیصلہ دے کے جانا شیر کی اور جانب کے ساتھ ایک ایک بات کہتا ہوں اپنے ہر رقص کا ذمہ دار یہاں بھی عدالت میں بھی قیامت کے دن تھی ان شاء اللہ حیدر قرار رضی اللہ عنہ کے رات آئیے امہات المؤمنین کو لیجیے امہات المؤمنین میں ایک نمایاں عام دی جس کے لیے رب نے سورہ نور اتاری امہات المؤمنین میں ایک نمایاں عام دی ہے جس کا حجرہ جنت بنا ہے امہات المؤمنین میں ایک نمایاں عام دی ہے جس کی گود میں آخری وقت رسالت پہ سر اقدس سر معصوم تھا ایک نمایاں عام دی ہے جو نکاح چلا کے رسول کو پیش کیا کرتی تھی ایک نمایاں آمی ہے جس کے لیے جبریل خالق کا سلام لایا کرتا تھا وہ امی کون ہے وہ سیدہ ہے وہ امی کون ہے وہ صاف کا ہے وہ امی کون ہے وہ مسق کا ہے وہ امی کون ہے طاہرہ ہے وہ امی کون ہے منصرہ ہے وہ امی کون ہے وہ امی کون ہے وہ صدیقہ دل کے صدیق ہے شیعہ کائنات کا بہترین کافر اس تجربہ کو اس طرح کو اس سات کا مصدقہ کو اس صدیق کی صدیقہ لوکی کو اس پیغمبر کے لباس کو اس پیغمبر کی آبرو کو اس پیغمبر کے حال کو جان لیتے ہوئے چلو گے اس تقریر میں بکواس کرتا ہے کہ سنیو نکل کر آسن زبان لوستی ہے کلر جانے کو آتا ہے سنیو کب جاگو گے یہ کتا یہ تو چال یہ شیطان طریقہ تعریف کرتا ہے سنیو ایسا عورت تھی یا بندریا تیری مانو کسے باندھی نہیں لگتا تیری بہن کسے باندھی نہیں لگتا تیری دین کسے باندھی نہیں لگتا صدیق جی کہتے ہیں فیصلے دیں گے گئے ہو. یہ وہ خلافت ہے جس کی بنیاد پر میں نے دعویٰ کیا ہے کہ سیاہ کائنات کا بہترین کافر زمین ترین کافر ہے. میرے سنی بھائیوں, اللہ رسول, دوسرے انبیاء, قرآن, ابو بکر عمر, امہات المؤمنین, حضرت رائے, ان سب پر سیاسی بچی ہوئی خلافت کو بیان کرنے کے بعد عام صحابہ کرام کو لیجیے, ان میں سے بھی نمونہ تم پیش کرتا ہوں. سات مصر عمر بن عاص, صحابی رسول اللہ علیہ کو لاہور کا ایک پیسہ کا ہے, لاہور کا ایک بندہ کا ہے, لاہور کا ایک قریب ترین کا ہے. غلام حسین نقشی ماں کی گالی دیتے ہوئے اپنی کتاب بغاوت سے بنے انسا میں تحریر کرتا ہے, کہتا ہے کہ سات مصر عمر بن عاص کی ماں ایک ایسی بدماش عورت تھی کہ جس کی ٹانگیں باتوں کے لیے ہر وقت اٹھی رہتی تھی. سنو, اگر تم سڑک میں لگ چکے ہو, تم نیتا ہو چکے ہو, مجھے بنانا لگتا ہے جس سے میں دستک ہوں. اتنی بات اتنا سنے چاروں سو سال بعد صحابہ کی یہ کردار کسی چہرہ
کھیل سے بھی دن کو بھی ایک گھنٹہ تقریر کر کے پھر سوا دو گھنٹے آپ کے سامنے کیے.
نظریات کم رکھ چکی ہے، سیاست خیال نہ رکھ چکی ہے، اگر آپ کو میرا دعویٰ سمجھ آ گیا، میرے پیش کیے گئے دعویٰ سچے سمجھ آتے ہیں، تو فیصلہ دیجیے کسی کافر ہے یا مسلمان، آپ دونوں بالکل سکون، بالکل بالکل یوں محسوس ہو گئے کہ آپ کے سروں پر پرندے بیٹھے، اتنا سکتا بال لے جانا چاہیے، ایک منٹ نہیں معلوم ہو جہاں کوئی انسان نہیں بیٹھا، اور آپ بالکل خاموشی توجہ کیجیے، آپ نے فیصلہ دیا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ایک پورے اجتماع میں، یا جو چھتوں پر بیٹھے دیکھتے رہیے، سوچ سمجھ کر دوسرا جواب دینا ہے، پورے اجتماع یا جو چھتوں پر بیٹھے یا کہیں کوئی سرکاری فرشتہ موجود ہے، سب سے درخواست کرتا ہوں، سب سے مجھے سنی سپاہی مجھے سنی افسروں سے بڑی محبت، میں ان سے ٹکرانا نہیں چاہتا، ہے چاہے میری بھی امی ہے ان کی بھی امی ہے، انشاءاللہ میں ان سنی سپاہیوں کو سپاہ صحابہ کے دوست بدوش کرا کر کے دکھاؤں، مسلمان آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے، یہ برداشت نہیں سنی برداشت ہے، ایسا کیجیے سارا مجمع چھتوں والا نیچے والا بالکل خاموشی کے ساتھ دیکھیے، آپ نے کہا کہ ہم مان گئے ہیں تو سیاہ کافر ہے، آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر رہا آج کوئی ایک آدمی دو آدمی دس آدمی بیس آدمی اس مہینے میں سے وہ ہاتھ کھڑا کرے جو کہیں کہ سوا دو گھنٹے کی اس بات کے بعد بھی ہمیں شک باقی رہ گئے ہیں تو سیاہ کافر نہیں ہے مسلمان ہے، وہ ہاتھ کھڑا کرے، آپ نے بولنا اور ایک پڑوس دیکھ ایک دو تین کوئی ہاتھ کھڑا کرے، تاکہ میں اگر اس کو اطمینان دلا سکتا ہوں تو مزید گفتگو کے بارے میں، میرے سامنے تمام اور آخرت ہے آپ کی بھی اور آپ کی بھی، کوئی نہیں اس استعمال کوئی سفید پر نظر آتا ہوں جی، کوئی مدینے میں نظر آتا ہوں، مجھے آج اس بات کا بھی فخر ہے کہ پاکستان بھائی نے بر صغیر کا ایک عظیم قائم میری پشت موجود ہے جو میرا استاد ہے، اور اس نے زندگی میں اپنا نظارہ ہوا بولتا دیکھ لیا، میں تخلیہ نہیں کہتا بہار آج میں ان کی اور آپ سدیش پہ آپ کو کوئی نظر آتا ہوں جی، یہ ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں کسی کا کافر نہیں ہے کوئی نہیں، سارا مجمع مان گیا یہ ہزاروں کا جی، اب آپ کا اخلاقی شرعی فریضہ ہے کہ اسی فتوے کو گھر میں بازار میں دکان پر آپ شائع کریں، اس کا پرچار کریں، اس کا پروپیگنڈا کر کے سپاہ صحابہ کے سر سے ہاتھ رکھ کے اس کو مضبوط کریں، یہ آپ کا اخلاقی فریضہ ہے، کریں گے آپ وعدہ کرتے ہیں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے مسجد میں وعدہ کریں، میں انہیں الفاظ پر شکریہ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لاکھ روپئے اپنا